الحمد لله الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على افضلهم وخاتم النبيين محمد الامين وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في سورة المائدة اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لعن الذین کفروا من بنی اسرائیل علی لسان داوود و عیسی ابن مریم ذالک بما عصوا وکانوا یعتدون کانوا لا یتناهون عن منکر فعلوه لبئس ما کانوا یفعلون ترى كثيرا منهم يتولون الذين كفروا لبئس ما قدمت لهم انفسهم ان سخط الله عليهم وفي العذاب هم خالدون ولو كانوا يؤمنون بالله والنبي وما انزل اليهم اتخذوهم اولياء ولكن كثيرا منهم فاسقون صدق اللہ العظیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم ربنا الہمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ اللهم وفقنا لما تحب وترضى آمین یا رب العالمین. آج کے خطاب کے لیے اگرچہ ایک معین عنوان اخبار میں بھی آپ کی نظر سے گزر چکا ہوگا، لیکن یہ کہ اس کے بارے میں کچھ عرض کرنے سے قبل جو ایک عظیم حادثہ ملک میں ہوا ہے، جس کی وجہ سے اس وقت تقریباً پورا ملک ہمارا سوگوار ہے، اور نہ معلوم کتنے گھرانوں کے اندر اس وقت جو ہے وہ شدید ایک غم اور صدمے اور ماتم کی کیفیت ہوگی، اس کے بارے میں چند باتیں عرض کر دوں. عام مادہ پرستانہ نقطہ نظر جو اس وقت ہم لوگوں پر بھی پوری طرح مسلط ہو چکا ہے، وہ تو یہ ہے کہ یہ چیزیں ہوتی رہتی ہیں، اسباب ہوتے ہیں، یہ سبب ہو گیا، وہ سبب ہو گیا. یہاں تو اس بات کا بھی امکان نظر آ رہا ہے کہ یہ سیبوٹاج ہو، یہ وہی لوگ کہ جو ملک و ملت کی جڑیں کھودنے میں عرصے سے کوشاں ہیں، انہوں نے ہی ایک اور قدم آگے اٹھایا ہو. ورنہ یہ کہ کسی لائن مین کی غلطی ہے، کسی کانٹا بدلنے والے کی غلطی ہے، اس لیے کہ تحقیقات کے لیے ادارے قائم ہوتے ہیں اور اس کے بعد کافی عرصے کے بعد جب لوگوں کو توجہ بھی نہیں رہتی تو اس کی کوئی فائل بن کر کہیں پر وہ دفن ہو جاتی ہے. ہمارے ہاں احتساب کا عمل تو ہے ہی نہیں، نہ محکماتی سطح پر ہے اور نہ سیاسی سطح پر، پوری ملک کی سطح پر ہے. لیکن در حقیقت جو ایمان کے نتیجے میں ہمارے سامنے نقطہ نظر آتا ہے وہ یہ ہے کہ اس کائنات میں ایک پتہ بھی نہیں ہلتا بغیر اذن رب. لا فاعل فی الحقیقت ولا مؤثر الا اللہ. کوئی غلطی کرتا ہے تو اس غلطی کے بھی دو پہلو ہوتے ہیں، ایک اس کا اپنا کوئی جو ارادہ ہے کسی غلط کام کو کرنے کا، اور پھر اس ارادے کی تکمیل. انسان خواہ نیکو کار ہو خواہ غلط کار ہو، وہ صرف اپنے ارادے پر اختیار رکھتا ہے، کسی عمل کی تکمیل پر اسے اختیار حاصل نہیں، وہ سراسر اللہ تعالی کے ہاتھ میں ہے. تو اصل میں ایمان کا تقاضا تو یہ ہے کہ ہم اس قسم کے حوادث کے بارے میں یہ سوچیں کہ یہ ہمیں جھنجھوڑنے کے لیے، بیدار کرنے کے لیے، ہوش میں لانے کے لیے اللہ تعالیٰ کی یہ وہ خصوصی تدبیر ہے جس کا ذکر سورہ سجدہ میں ہوا ہے، ویسے سورہ انعام میں بھی اور سورہ اعراف میں بھی یہ مضمون آیا ہے، لیکن سادہ ترین الفاظ میں وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَى دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ. ہم انہیں اس بڑے عذاب سے پہلے چھوٹے چھوٹے عذابوں کا مزہ چکھاتے رہیں گے، شاید کہ یہ لوٹ آئیں، شاید کہ پلٹ آئیں، شاید کہ رجوع کریں، شاید کہ اپنے غریبانوں میں جھانکیں، اپنے اعمال کا احتساب خود کرے. حاسبوا انفسکم من قبل ان تحاسبوا, اپنا محاسبہ کر لو اس سے پہلے کہ تمہارا محاسبہ کیا جائے عدالت خداوندی میں. وہ تو ہونا ہی ہونا ہے. کامیاب وہ لوگ ہیں کہ جو اس دنیا میں بھی اپنا احتساب کرتے رہے. علامہ اقبال کا بڑا پیارا شعر ہے کہ صورت شمشیر ہے قضا میں وہ قوم, کرتی ہے جو ہر زمان اپنے عمل کا حساب. اگر یہ شکل چلتی رہے تو قوم بہتر سے بہتر صورت میں ظلمات بعضها فوق بعض. خاص طور پر یہ اس گاڑی کے معاملے میں تو عجیب محسوس ہوتا ہے کہ یہ آیت مبارک ایسی صد فیصد ٹھیک بیٹھی ہے کہ چند ہی دن پہلے اسی چھوٹا حادثہ ہو چکا ہے, اسی گاڑی کے ساتھ اور تقریباً اسی علاقے میں ایک حادثہ ہو چکا ہے. لیکن یہ کہ اس سے آنکھیں نہیں کھلی. اگر یہ تقریب ہے تو اس کا مطلب یہ کہ وہ بھی تقریبی ہی کر رہا ہے اور وہی علاقہ ہے کہ جہاں پر یہ کارروائیاں یا کہ بات دیگرے ہو رہی ہیں. اس وقت اگر صحیح طور پر آنکھیں کھول کر اگر اس کے بارے میں غور و فکر کر لیا جاتا, یعنی ایک تو ہے وہ ان مادی اسباب کے پردے کے پیچھے جو اللہ تعالیٰ کی مشین ہے, میں اس سے ہٹ کر ذرا بات کر رہا ہوں, اس وقت دنیاوی اسباب کے اعتبار سے بھی یہ آیت مبارکہ جو ہے یہ بالکل 100% اس وقت جو ہے اس کا اطلاق ہو رہا ہے کہ وَلَا نُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَى دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ, کہ اگر واقعاً یہ کوئی تخریب کاری ہی تھی تو پہلے بہت چھوٹا سا ایک معاملہ ہوا, زخمی تو بہت کافی لوگ ہوئے تھے. اگرچہ میں حیران ہوں کہ اخبارات میں اس کی رپورٹیں جو ہے بڑی مختلف ہو رہی ہیں. اس کے بارے میں بھی دو ہمارے اردو کے جو بڑے اہم اخبارات ہیں ان کی خبروں کا خاصی تقریب تھی. اسی طریقے پر آج کا جو معاملہ ہوا ہے اس میں بھی کہیں 700 کی فگر ہے, کہیں 400 کی ہے. پاکستان ٹائمز میں جو ہیڈ لائن ہے وہ 285 کی ہے, جو معلوم یہ ہوتا ہے کہ یہ حادثہ بہت بڑا حادثہ ہوا ہے اور جس طرح کا نقشہ نظر آ رہا ہے جیسے کھلونے ہوتے ہیں بچوں سے, ریل گاڑیاں ہوتی ہیں جس طرح اس کے ڈبے چڑ مڑ گئے تھے کہ جیسے کہ کوئی بچوں کے کھیلے تو ہو سے موڑ دیا. بہت ہی عظیم حادثہ, اور یہ حادثہ جو ہے یہ بھی اسی نوعیت کا حادثہ ہوا ہے, بہت بڑا حادثہ ہوا ہے. اللہ تعالیٰ جو بھی اس میں فوت ہو مغفرت فرمائے اور ان کے پسند کو عطا فرمائے, ان کے لیے کوئی ایسی صورت پیدا کر دے جن گھرانوں کے کمانے والے ہاتھ جو ہیں وہ اللہ کے ہاں چلے گئے ہیں, ان کے لیے اللہ تعالیٰ آئندہ کی زندگی جو ہے اس میں آسانیاں پیدا کرے. باقی جو لوگ زخمی ہیں اللہ تعالیٰ انہیں جلد از جلد شفا یاب فرمائے. ایک خبر جو پاکستان کے اعتبار سے بڑی عجیب سی ہے، اس لیے کہ ہمارے ہاں اس قسم کی کوئی روایت آج تک نہیں تھی، لیکن اس مرتبہ وہ سامنے آئی ہے تو مجھے ایک بات ہمارے جو ریلوے کے وزیر ہیں، ایک اخبار میں تو یہ ہے کہ یہ وضاحت کی گئی ہے کہ یہ کوئی تقریب کاری نہیں ہے، لیکن دوسرے اخبار میں وضاحت کے ساتھ ہے کہ تقریب کاری ہے، اور وہ لوگ جو ہیں ذمہ دار وہ بھاگ بھی گئے، انہیں گرفتار کرنے کی کوشش ہو رہی ہے، اور ظفر لغاری صاحب نے جو وزیر ہیں انہوں نے یہ کہا ہے کہ میں اس کی ذمہ داری کو قبول کرتے ہوئے مستعفی ہونے کو تیار ہوں. استعفی دیا تو نہیں ہے، ابھی وہاں تک تو بات نہیں پہنچی، لیکن یہ ساری روایات کے بہت ہی خلاف سی بات ہے، لیکن یہ کہ ایک اچھی روایت ہے، اگر وہ ایسا کرے تو یقیناً یہ بات جو ہے وہ ہمارے ہاں کی اچھی روایات کے آغاز کا ایک ذریعہ بن جائے گی. مجھے یاد آیا کہ ہندوستان میں ایک ایسا ہی ایکسیڈنٹ ہوا تھا ریلوے کا، اور اس وقت ریلوے کے مرکزی وزیر تھے لال بہادر شاستری، جو بعد میں پھر وزیر اعظم بنے ہیں انڈیا کے، اور انہوں نے استعفی دے دیا تھا فوراً، یعنی یہ نہیں کہ میں استعفی دینے کو تیار ہوں بلکہ فوراً استعفی دیا تھا. یہاں ہمارے ہاں تو ابھی وہ بات نہیں ہوئی ہے، لیکن یہ کہ اس سمت میں اگر کوئی قدم بھی بڑھا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک اچھی علامت ہے. باقی وہ جو آپ نے اخبار میں پڑھ لیا ہوگا، باقاعدہ اخبار وہ اشتہار کی صورت میں بھی ہے کہ ہمارے جو لاہور شہر کے میئر ہیں ان کی طرف سے یہ فرمائش ہوئی ہے کہ نماز جنازہ جو ہے غائبانہ نماز جنازہ تمام مساجد میں ان کے لیے ادا کی جائے. تو اگرچہ اس معاملے میں مسئلہ جو ہے خالص دینی اعتبار سے فقہی اعتبار سے اس میں تو اختلاف ہے، لیکن اس معاملے کے اندر میں سمجھتا ہوں کہ وہ اختلاف کی شکل جو ہے وہ پیدا نہیں ہوگی. مسئلہ جو ہے وہ سمجھ لیجئے، اچھا ہے یہ چیزیں بھی اسی طریقے سے علم میں آتی ہیں. اہل حدیث حضرات تو اس کے قائل ہیں کہ غائبانہ نماز جنازہ، چاہے پہلے ہی اس فوت شدہ شخص کی جنازہ ہو چکا ہو، اس کی نماز پڑھی جا چکی ہو، تب بھی نماز جنازہ ادا کی جا سکتی ہے. یہ ہے اہل حدیث حضرات کا موقف. لیکن حنفی فقہ کا مسئلہ یہ ہے کہ اگر نماز جنازہ ہو گئی کہیں پر اور وہ فرض کفایا ہے تو فرض کفایا ادا ہو گیا، اب اس کے بعد نماز جنازہ کہیں اور نہیں ہوگی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ غائبانہ نماز جنازہ ادا کی، حضرت نجاشی کی رحمہ اللہ، ان کا جو ہوا وہی حبشہ میں، اور وہاں کوئی مسلمان نہیں تھے تو گمان غالب یہی تھا کہ ان کی نماز جنازہ ادا نہیں ہوگی، وہ تنہا ہی ایمان لائے تھے. وہاں مہاجرین جو وہاں گئے تھے مسلمان عرب سے حجاز سے، وہ واپس آ چکے تھے، تو اب جب ان کا انتقال ہوا ہے تو گمان غالب یہی تھا کہ ان کی نماز جنازہ وہاں ادا کرنے والا کوئی نہیں، لہذا حضور نے مدینہ منورہ میں ان کے لیے نماز جنازہ ادا فرمائی. تو یہ مسلک ہے حنفی. لیکن یہ مسئلہ ہے کہ اس میں تو سینکڑوں ہیں، اور ابھی تو آئیڈینٹیفیکیشن ہو رہی ہوگی، بہت سو کا پتہ ہی ابھی نہیں چلا ہوگا. اس اعتبار سے گمان غالب کہ اکثر و بیشتر لوگوں کی نماز جنازہ ابھی ادا نہیں ہو پائی ہوگی، لہذا ہم نماز کے بعد انشاءاللہ جمعے کے بعد غائبانہ نماز جنازہ، اور اصل میں تو وہ دعا ہے، دعا مغفرت کی ہم نے اب بھی کی ہے، لیکن وہ ان آداب کے ساتھ دعا ہے جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں تلقین فرمائے ہیں، اجتماعی شکل رہے ہو قبلہ رخ، اور پھر یہ کہ پہلی تکبیر کے بعد ثنا ہو اللہ تعالیٰ کی، دوسری تکبیر کے بعد پھر درود ہو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، پھر تیسری تکبیر کے بعد دعا ہو. تو یہ باضابطہ بھی انشاءاللہ تعالیٰ یہ استغفار ان کے لیے اور دعائے مغفرت یہ ہم کر لیں گے بعد نماز جمعہ. اب جو ہمارا مضمون اس جمعے کے لیے جس کا اعلان بھی میں نے کیا ہے، اور جو پچھلے جمعے میں بھی وہ شروع ہوا تھا، میں پچھلے جمعے میں اس لیے حاضر نہیں ہو سکا حضرت خواہوں کہ بہت ہی شدید تکان ہو گئی تھی. ہمارا ایک آل پاکستان لیول پر تنظیم اسلامی کے تحت نظریاتی ریفریشر کورس قرآن اکیڈمی میں چل رہا تھا، اور اس میں ہمارے تقریباً 200 ساتھی 200 سے زائد مختلف جگہوں سے تشریف لائے ہوئے تھے، اور اس میں سارا بوجھ اس مرتبہ مجھ پر تھا. سنگل ہینڈڈ میں نے آن دی ایوریج اوسطن 7.5 گھنٹے 6.5 گھنٹے 7 گھنٹے روزانہ جو ہے میں نے خطاب کیا. تو اس کے نتیجے میں یہ ہے کہ شدید تکان اور اضمحلال کی کیفیت تھی پچھلے جمعے کے دن. وہ ہمارا پروگرام ہفتے سے چلا تھا جمعہ رات تک، اس لیے میں آنے کی ہمت نہیں کر سکا. باقی یہ ہے کہ اس تربیت گاہ کا اور ریفریشر کورس کا ایک بہت اچھا رپورٹاج جو ہے وہ اس ندا کے اندر آ گیا ہے. جن حضرات کو خواہش ہو، دلچسپی ہو، وہ سمجھنا چاہتے ہو کہ ریفریشر کورس کس نوعیت کا تھا، اس کی ضرورت کیا تھی، اگرچہ وہ پورا پروگرام جو ہے اس کے ویڈیو کیسٹ بھی تیار ہو چکے ہیں. وہ میرا خیال ہے کہ شاید 13 کیسٹ جو ہے وہ تو پھر 13 کی 39 گھنٹے کا پروگرام ہے, لیکن یہ کہ ان کی جو خاصی وہ قیمت بھی ہوگی. اگرچہ ہمارے ہاں غالباً لائبریریوں میں اہتمام ہم کر دیں گے کہ وہ کیسٹ جو ہے وہ آن لون لیے جا سکے اور ان کو دیکھا جا سکے, لیکن یہ کہ اس کی نوعیت کیا تھی وہ میں سمجھتا ہوں کہ ندا میں جو رپورٹاج شائع ہوئی ہے ان شاء اللہ تعالیٰ اس سے اس کے بارے میں آپ کو صحیح ہو جائے گا. سورہ آل عمران کی 3 آیات کے حوالے سے گفتگو کی تھی کہ یہ امت مسلمہ کے لیے ایک صحیح نکاتی پروگرام ہے. پہلی آیہ مبارک کا آیت نمبر 102 وہ افراد کی تقویٰ اللہ کے اور اس کے رسول, تقویٰ اللہ کا اور فرما برداری اللہ کی بھی اور صلی اللہ علیہ وسلم. یہ ہے گویا کہ افراد کی تیاری کا ایک پروگرام. ہر شخص جو ہے تقویٰ کو مضبوطی کے ساتھ اور فرما برداری کے روش اختیار کرے. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. اس کے بعد اب ان ایمان کے لیے کوئی مسالہ رکھتا ہے, افراد علیحدہ علیحدہ اگر رہیں گے تو چاہے کتنے ہی اچھے ہوں کوئی بہت بڑا کام دنیا میں وہ نہیں کر سکتے. کچھ نہ کچھ خیر تو پھیلتا ہے جہاں کہیں بھی کوئی نیک فرد ہوگا اس کے ماحول میں. جیسے کہ آپ نے تصویروں میں کبھی دیکھا ہو کسی بڑی شخصیت کی تصویر اور اس کے پیچھے ایک سورج ابھرتا ہوا ایک ہالہ سا ہوتا ہے اس کے گرد, تو یہ واقعہ ہے کہ مانوی طور پر ہر نیک شخص کے گرد ایک ہالہ ہوتا ہے نیکی کا جو اس کے ماحول میں اس کے قریب کے لوگوں پر وہ اثر انداز ہوتا ہے. لیکن یہ کہ اس سے آگے بڑھ کر کوئی بڑا کام, کوئی اونچا مشن, کوئی انقلابی مہم, یہ افراد کے ہاتھوں سر نہیں ہوتی بلکہ یہ اس کے لیے ضرورت ہے ایسے افراد کو جوڑا جائے, بنیادیں مرصوص بنا دیا جائے, ایک ایسی جمعیت, ایک ایسی جماعت, ایک ایسی حزب جس کے تمام ارکان, جیسے حضور نے ایک مرتبہ اپنی دونوں ہاتھوں کی انگلیوں کو ایک دوسرے میں ڈال کر فرمایا تھا کہ اہل ایمان کا معاملہ ایسا ہونا چاہیے, جس طریقے سے ان انگلیوں نے ایک دوسرے کو پکڑ لیا ہے اسی طریقے سے وہ ایک دوسرے کے ساتھ جڑے ہوئے ہوں اور مربوط ہوں. قرآن مجید میں اس کے لیے لفظ آیا بنیاد مخصوص. تو جب تک یہ شکل نہ ہوگی افراد کے ذریعے سے کام جو ہوگا وہ بہتر, وہ اجتماعی شکل اختیار, وہ نظام جو سماج کے اندر کو وہ سیاسی سماج نظام جو ہے اس سے ظلم اور جبر کا خاتمہ نہیں کر سکے گا. اگر یہ مقام کہ سیاسی جبر کے لوگوں کی عبادت اور یہ کہ مسلمانہ غیر عادلانہ نظام جو ہے معیشت کا کچھ لوگ رائے پیداوار کے اوپر اجارہ داری قائم کر کے نہ بیٹھے, ایسا نہ ہو کہ دولت کا ارتکاز ہوتا چلا جائے. اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ معاشرہ بحثیت مجموعی ایک پاکیزہ معاشرہ بنے, اس میں منکرات نہ ہو, فواحش نہ ہو, بے حیائی نہ ہو, اگر یہ چیزیں درکار ہیں تو پھر ایک اجتماعی جدوجہد ضروری ہے کہ ان افراد کو جوڑ کر ایک بنیاد مخصوص بنایا جائے. تو دوسری آیت میں ہمارے سامنے وہ سیمنٹنگ سبسٹنس جو ہے جوڑنے والا مسالہ وہ ہمارے سامنے رکھ دیا گیا. وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا, اللہ کی رسی کو مضبوطی کے ساتھ تھامو اور تفرقے میں مت پڑو. اور میں یہ تفصیل سے آپ کو بتا چکا ہوں کہ اللہ کی رسی سے مراد قرآن مجید, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مرفوع احادیث موجود ہے, تو ان کے ہوتے ہوئے کوئی اور رائے قائم کرنے کی ہمیں خامخواہ ضرورت نہیں ہے. ویسے یہ ہے کہ کہا جائے کہ اللہ کی رسی اسلام ہے, ٹھیک ہے, یہ بھی کوئی غلط بات نہیں کہہ کے ہوگی. اگر کہا جائے کلمہ طیبہ ہے اللہ کی رسی, وہ بھی ٹھیک ہے, اس میں بھی میں سمجھتا ہوں کہ کوئی غلط بات نہیں ہے. لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے, میں متعدد احادیث سنا چکا ہوں آپ کو کہ جن میں آپ نے یہ بات طے کر دی ہے کہ حبل اللہ کیا ہے, ہو حبل اللہ المتین, یہی قرآن ہے اللہ کی مضبوط رسی. القرآن حبل اللہ الممدود من السماء الى الارض, قرآن تو اللہ کی وہ رسی ہے جو آسمان سے زمین تک تنی ہوئی ہے. اور ایک تیسری حدیث جو ہے اس میں تو بڑا ہی پیارا نقشہ ہے کہ آپ نے فرمایا فاستبشروا, مسلمانوں خوشیاں مناؤ, کیونکہ صحابہ اس وقت قرآن مجید پڑھ رہے تھے, سمجھ سمجھا رہے تھے مسجد نبوی کے گوشے میں. تو حضور جب اپنے حجرہ مبارک سے برآمد ہوئے آپ نے دیکھا چہرے پر بشاشت اور خوشی کے آثار ظاہر ہوئے کہ میرے امتی جو ہے اللہ کی کتاب کے ساتھ اس توجہ کے ساتھ، انہماک کے ساتھ اس کے مطالعے میں لگے ہوئے ہیں، تو آپ کے چہرے پر بشاشت کے آثار ظاہر ہوئے، تشریف لائے، سوال کیا، الستم تشہدون، کیا آپ لوگ گواہی نہیں دیتے، اللہ الہ الا اللہ ہو وانی رسول اللہ ہے وان ھذا القرآن جاء من عند اللہ، کیا آپ لوگ گواہی نہیں دیتے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور یہ کہ میں اللہ کا رسول ہوں صلی اللہ علیہ وسلم، اور یہ کہ قرآن اللہ کے پاس سے آیا. اپنے پاس سے آنے پر میں نے کئی مرتبہ یہ عرض کیا ہے کہ اس کا اندازہ اسی شخص کو ہو سکتا ہے جو کچھ نہ کچھ لفظ عندہ کا مفہوم جانتا ہے. من نہیں کہا، من اللہ نہیں کہا، جا من عند، من اللہ اللہ کے پاس سے آیا، دیکھے جا من عند اللہ کے پاس سے آیا. اور اس سے بھی آگے میں ابھی کل مشکات شریف کا جو باب ہے کتاب العلم، اس کا مطالعہ کر رہا تھا تو ایک حدیث رات میں آ گئی کہ خرجہ من اللہ، یہ قرآن تو نکلا ہے اللہ سے، یعنی ذات باری تعالی، اس لیے کہ کلام ہے، کلام تو ہمارے اندر سے برآمد ہوتا ہے، میں جو کہہ رہا ہوں وہ میرے اندر سے برآمد ہو رہا ہے، میرا ذہن بھی اس میں لگا ہوا ہے، میرے یہ اعضاء بھی لگے ہوئے ہیں، میرے یہ زبان کی حرکت بھی ہے، میرے یہ تمام جو ہے جوارح جو ہے اس کو باہر لانے کے اندر ان کا ایک عمل ہے. تو گویا کہ کلام اللہ جو ہے وہ تو نکلا ہے ذات باری تعالی سے. فرمایا کہ بندہ، اس حدیث کے الفاظ تو مجھے اس وقت مستحضر نہیں، مفہوم یہ ہے کہ کوئی بندہ اپنے رب کے پاس حاضر نہیں ہوتا کسی بہتر شے کے ساتھ بنسبت اس کے جو خود اسی سے صادر ہوئی ہے، اسی سے نکلی ہے. یعنی جو اہل القرآن ہوں گے، قرآن کے پڑھنے والے، قرآن کے سمجھنے والے، حفاظ، جنہوں نے قرآن مجید کی الفاظ سے اپنے ذہنوں کو، اپنے سینوں کو آباد کیا ہے، قرآن مجید کے علوم اور معارف سے اپنے ذہن کو اور اپنے قلوب کو آباد کیا ہے، وہ لوگ جو ہیں وہ گویا کہ اللہ کی خدمت میں جب حاضر ہوں گے تو اس سے بڑی شے کوئی نہیں ہوگی کہ جو اللہ کی خدمت میں کوئی پیش کرے. کوئی شخص کہہ سکتا ہے اللہ میں نے تیری راہ میں دولت صرف کی ہے، کوئی اور کہہ سکتا ہے، کسی کی کوئی اور خدمات ہو سکتی ہے، لیکن وہ شے لے کر جانا جو خود اسی سے نکلی ہے، خرج من، اسی کی ذات سے برآمد ہوئی ہے، تو معلوم یہ ہوا کہ اس سے بڑا تحفہ بارگاہ خداوندی میں کوئی بندہ پیش نہیں کر سکے گا. تو معلوم یہ ہوا کہ اس حدیث میں جو آخری الفاظ تھے، فاستبشروا خوشیاں مناؤ، فإن هذا القرآن، کہ یہ قرآن جو ہے ایک ایسی شے ہے، طرفہ بیدیکم و طرفہ بید اللہ، کہ اس کا ایک سرا تمہارے ہاتھ میں ہے، ایک سرا اللہ کے ہاتھ میں. تو یہ ہے در حقیقت جوڑنے والی شے. ذہنی ہم آہنگی پیدا ہوگی تو اس سے ہوگی، مقاصد کے اندر یک رنگی پیدا ہوگی تو اس سے ہوگی، نقطۂ نظر جو ہے وہ ایک دوسرے کے ساتھ جڑ جائے گا اس قرآن مجید کے ذریعے سے. اور یہی چیزیں ہیں کہ جو انسانی سطح پر اتحاد پیدا کرتی ہیں. ایک اتحاد وہ بھی ہوتا ہے جو ڈاکوؤں کے کسی گروہ کا ہوتا ہے، وہ کسی غلط مقصد کے لیے جمع ہو گئے ہیں. باقی یہ کہ وہ اتحاد جو ہے وہ ذرا سا کہیں ان میں اختلاف ہوگا اور پھر یہ آپس میں قتل و غارت گری بھی شروع ہو جائے گی. لیکن ایک اتحاد جو انسانی سطح پر ہوتا ہے وہ تو وہ ہوتا ہے جس میں نظریات کی ہم آہنگی ہو، مقاصد کی ہم آہنگی ہو، ہدف ایک ہو، نقطۂ نظر ایک ہو، سوچ ایک ہو. تو گویا کہ اب یہ ہو جائے گی دو افراد ایسے ہوں جن کی سوچ ایک، جن کا نقطۂ نظر ایک، جن کے مقاصد ایک، جن کے نظریات ایک، وہ گویا کہ یک جان دو قالب ہو جائیں گے، قالب دو نظر آئیں گے، جان ایک ہوگی. اور وہ امت جو ہے، امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جو قرآن مجید کی حبل اللہ کی وجہ سے باہم متحد ہو گئی ہے، اس کے گویا کہ پیکر ہوں گے لاکھوں، لیکن جان ایک ہو جائے گی، وہ یک جان ہو جائیں گے. یک جان دو قالب، یہاں یوں سمجھیے کہ یک جان اور لاکھ قالب یا کروڑ قالب، لیکن جان ایک ہو. یہ ہے دوسرا جو اس آیہ مبارکہ کا لب لباب ہے. اور تیسرا، اب یہ جمعیت کس لیے چاہیے؟ اپنی حکومت قائم کرنے کے لیے چاہیے، اقتدار حاصل کرنے کے لیے چاہیے، کس چیز کے لیے چاہیے؟ دنیا میں غلبہ حاصل کرنے کے لیے، اپنے لیے، اقتدار کے لیے چاہیے. یہ جو امت وجود میں آئے، ولتکم منکم امت، اب ان کے کام تین ہیں، یدعون الی الخیر ویامرون بالمعروف وینہون عن المنکر، نیکی کا حکم دے بدی سے روکے اور خیر کی طرف بلائیں. سب سے پہلے ہے دعوت الی الخیر، اور میں عرض کر چکا ہوں کہ اگرچہ خیر کو بھی آپ عام رکھ سکتے ہیں، اسلام خیر ہے، کلمہ طیبہ خیر ہے، کلمے کی دعوت لے کر کھڑے ہو جائیں، آخرت کی طرف توجہ دلانا خیر ہے. لیکن یہ ہے کہ سب سے بڑا خیر خود وہ خیر مما یجمعون، یہ کہیں بہتر ہے ان تمام چیزوں سے جو تم جمع کرتے ہو. اور ابھی میں نے وہ حدیث بھی آپ کو سنا دی کہ اللہ نے مال دیا، اگر اللہ کی راہ میں خرچ کر دیا تو گویا کہ قیامت کے دن ہم اپنا وہ مال جو ہے اللہ کا دیا ہوا خدمت میں پیش کریں گے، پروردگار یہ تیرا دیا ہوا تھا، ہم نے تیرے ہی کام میں لگا دیا. اللہ نے جان دی، اگر ہم وہ جان اللہ کی راہ میں لگا دیں کھپا دیں تو پیش کریں گے پروردگار، جان دی ہوئی تیری ہی تھی، حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا. لیکن حضور فرما رہے سب سے بڑی چیز پیش کی جا سکے گی اس دن اللہ تعالیٰ کے جناب میں، وہ ہے جو خود اسی سے نکلی جائے، وہ ہے سب یدعون الی الخیر. اور وہ حدیث جو بڑی طویل حدیث ہے، کئی مرتبہ ہم نے پڑھا ہے اسے، اس کے آخر میں جو الفاظ آئے ہیں، من دعا الیہ فقد ہدی الی صراط المستقیم، جس شخص نے اس قرآن کی طرف لوگوں کو دعوت بلایا پکارا، اس کی ہدایت صراط مستقیم کی طرف ہو گئی، کسی اور کو فائدہ پہنچے نہ پہنچے. ابو جہل کو فائدہ نہیں پہنچا، ابو لہب کو فائدہ نہیں پہنچا، ولید بن مغیرہ کو فائدہ نہیں پہنچا، بلکہ ولید بن مغیرہ تو بہت قریب آ کر موجود رہ گئے. قسمت کی خوبی دیکھیے، ٹوٹی کہاں کمند، دو چار ہاتھ جب کے لبے باب رہ گیا. اسی طریقے سے ہرقل جو ہے، ہریکلیس، قیصر روم، وہ بھی بہت قریب آ کر موجود رہا، اس کی کمند بھی بڑی قریب سے ٹوٹی. لیکن یہ ہے کہ بہت سے لوگ وہ ہیں کہ جن کے اوپر سرے سے کوئی اثر ہوا ہے، ان کی وہ ضد اور اعداد اور ہر درمی کی وجہ سے وہ پتنگ سے استفادہ نہیں کر سکتے. لیکن یہ جان لو، حضور نے یہ فرمایا، جو شخص بھی اس قرآن کی طرف پکارنے کے لیے کھڑا ہو جائے، من دعا الیہ فقد ہدی الی صراط مستقیم. اب یہاں بھی تھوڑا سا اگر اپنی گرامر کا کچھ احساس ہو، کہ یہ جو فعل ماضی پر قد لگتا ہے، قد سے اس کے اندر بہت زور پیدا ہوتا ہے. انگریزی میں جسے آپ کہتے ہیں پریزنٹ پرفیکٹ ہے، ہو چکا ہے، اس کی ہدایت تو ہو چکی ہے صراط مستقیم کی طرف، یہ معنی اس کے ہوں گے. یعنی یہ کہ یہ کوئی مستقبل کی بات نہیں ہے کہ جس کے بارے میں گمان بھی ہو سکتا ہے کہ ہو یا نہ ہو، بلکہ ہو چکا، فقط ہو گیا الی صراط مستقیم، اس کو تو ہدایت مل چکی صراط مستقیم کی، جو داعی الی القرآن بن کر کھڑا ہو. اس کے بعد فرمایا اب بالمعروف نہیں انہیں منکر، اس کے ضمن میں جو اس سے منکر کی، اس کے ضمن میں میں نے کچھ اور آیتیں آپ کو سنائی، لیکن میں نے عرض کیا تھا کہ نو جگہوں پر قرآن مجید میں یہ امر بالمعروف اور نہیں منکر ہے، یہ ایک وحدت کے طور پر آیا ہے، جسے انگریزی میں کہا جاتا ہے آرگینک ہول، حیاتیاتی اکائی. آپ جانور کے دو ٹکڑے کر دیں گے حیوان کے خوب، لیکن یہ کہ ایک من لکڑی ہے اس کے سو ٹکڑے کر دیجیے، وہ لکڑی جو کہ تو رہے گی جیسی تھی ویسی کی ویسی رہی. بہت بڑی چٹان ہے ریزا ریزا کر دیجیے، وہ اس کو آپ کر دیجیے، اس میں کوئی تبدیلی پیدا نہیں ہوگی. لیکن حیاتیاتی اکائی ہے آرگینک ہول، کہ جس کے اگر ٹکڑے کر دیے جائیں تو پھر وہ دونوں بے جان ہو جائے، دونوں کی کوئی حقیقت نہیں رہی. امر بالمعروف اور نہیں المنکر، حیاتیاتی دونوں کو علیحدہ کر دینا بہت بڑی بارہ دعا کر دیا کہ بہت بڑی تیزی بڑی حرکت ہے. واقعہ یہ ہے اتنی بڑی حرکت، مجھے تو کم سے کم تاریخ اسلامی میں 1400 برس کے اندر اتنی بڑی حرکت کا مجھے تبلیغی جماعت کے زیر اہتمام ہے، ان کا جو بھی نظام ہے آپ کو معلوم ہے، 25-25 لاکھ کے انتخاب بغیر کسی نے کے اعلان کر، اخبار میں اشتہار تو دور رہا، اعلان تک نہیں ہوتا. 6 لاکھ 7 لاکھ 8 لاکھ کی حاضری تو یہاں پرائیویٹ میں ہو جاتی ہے، اور یہ ہندوستان میں بھوپال وغیرہ میں اور بنگلہ دیش اور دوسری جگہ، اور وہ گھوم امریکہ میں جو پہلی مرتبہ تبلیغی جماعت کا اجتماع ڈیٹرائٹ میں ہوا، 15,000 آدمی جمع ہوئے تو پورے امریکہ میں نہیں پہنچ گیا. اس لیے کہ وہاں 15,000 آدمی کہاں جمع ہوتے ہیں، بڑی بڑی کنونشن ہوتی ہیں تو چند سو یا 1-2-3 ہزار آدمی آ گئے تو بہت بڑا کنونشن شمار ہوتا ہے وہاں. جب انہوں اب تو وہاں اس سے بہت بڑی تعداد میں لوگ جمع ہو رہے ہیں، لیکن یہ خیال ہے کہ یہ کوئی 80-81 کی بات ہے. میرا جو امریکہ کے سفر کا سلسلہ تھا شروع ہو چکا تھا اسی زمانے میں، پہلا اجتماع ہوا ہے ڈیٹرائٹ میں تبلیغی جماعت کا امریکہ، اور اس میں 15,000 آدمی جمع ہوئے تو پورے امریکہ میں چل پہنچا اس طریقے. اور پھر یہ کوئی یہ اتنی بڑی حرکت، اگر اس حقیقت کو اللہ تعالیٰ انہیں توفیق دے کے پہچان لے کہ امر بالمعروف اور نہیں عن المنکر یہ انسیپریبل ہے، یہ ایک دوسرے سے جدا نہیں کیے جا سکتے، یہ ایک حیاتیاتی اکائی ہے، یہ ایک آرگینک ہول ہے، یہ ایک گاڑی کے دو پہیے ہیں، ایک پہیے کے اوپر گاڑی جو ہے وہ صرف اپنے ایکسس کے اوپر گھومتی رہے گی، دونوں پہیے ہوں گے تو وہ آگے بڑھے گی، چنانچہ 9 مقامات ہیں قرآن مجید کے کہ جہاں پر یہ اصطلاح آئی ہے ایک وحدت کی حیثیت سے. 2 مقام تو سورہ آل عمران ہی میں ہیں. ایک آیت مبارکہ وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ اُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. چند آیتیں آگے چل کر كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ. سورہ اعراف میں حضور کی شان میں یہ الفاظ آئے يَأْمُرُهُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَاهُمْ عَنِ الْمُنكَرِ. وہ جب آئیں گے میرے نبی رسول نبی امی صلی اللہ علیہ وسلم وہ کیا کریں گے. بہت سے وہاں پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جو بھی آپ کے کام ہیں جو آپ کے افعال حسنہ ہیں ان کو بھی شمار کیا گیا ہے, لیکن یہ کہ ان میں یہ الفاظ بھی واضح طور پر یامرہم بالمعروف وینہاہم عن المنکر. سورہ توبہ میں 3 دفعہ آیا. ایک مرتبہ تو اہل ایمان کی شان بیان کرتے ہوئے, اہل ایمان کی شان یہ ہے یامرون بالمعروف وینہون عن المنکر, اور ایک مرتبہ منافقین کی کیفیت بیان کی گئی جہاں یہ پروسیس الٹا ہو جاتا ہے. یامرون بالمنکر وینہون عن المعروف, یہ منکر حکم دیتے ہیں اور بدی سے روکتے. معلوم ہوا کہ ریورس بھی ایک ہی شے رہے گی, وحدت رہے گی, ان کو آپ علیحدہ نہیں کر سکتے. یا تو کردار وہ ہوگا کہ نیکی کا حکم دینا اور بدی سے روکنا, اور یا پھر کردار یہ ہو جائے گا کہ بدی کا حکم دینا اور نیکی سے روکنا. اور ایک حدیث میں یہ الفاظ آئے ہیں, صحابہ کانپ گئے تھے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا حال ہوگا تمہارا جب کہ تم امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کو ترک کر دو گے. صحابہ حیران ہوئے, حضور کیا ایسا ہو سکتا ہے؟ قائن ذالک یا رسول اللہ, حضور ہو سکتا ہے کہیں اہل ایمان اس پستی میں گر سکتے ہیں کہ نیکی کا حکم دینا اور بدی سے روکنا جو ہے اپنے اس فریضے کو ترک کر دیں. حضور نے فرمایا وہ اشد من ذالک سیکون, تم اس پر حیران ہو رہے ہو, اس سے بھی کہیں شدید تر پیدا ہو جائے گی تمہارے تنزل کی کہ تم بدی کا حکم دو گے اور نیکی سے روکو. تو معلوم یہ کہ یہ دونوں کیفیات جو ہیں سورہ توبہ کے اندر موجود ہیں. اہل ایمان کی شان امر بالمعروف اور نہی عن المنکر, اور منافقین کی شان امر بالمنکر اور نہی عن المعروف. پھر یہ کہ آیت نمبر 111 میں تو جس طرح شاندار الفاظ آئے ہیں, التائبون العابدون الحامدون السائحون الراکعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناهون عن المنکر والحافظون لحدود اللہ. ذرا آگے چلیے تو سورہ نحل کے اندر وہاں اس طریقے سے نہیں, ذرا کھول دیا گیا ہے, ان اللہ یامر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہى عن الفحشاء والمنکر والبغی. بڑی پیاری آیت ہے, یہ بھی وہی ہے امر اور نہی. اللہ تعالیٰ کی شان بھی یہی ہے کہ وہ نیکی کا حکم دیتا ہے بدی سے روکتا ہے. ان اللہ یامر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى, اللہ حکم دیتا ہے عدل کا, احسان کا, اور قرابت داری کا لحاظ کرنا, ان کے ساتھ حسن سلوک کرنے کا. وینہى عن الفحشاء والمنکر والبغی, اور روکتا ہے فواہش سے بھی, بے حیائی کے کاموں سے, منکرات سے, اور بغاوت ایک دوسرے کے اوپر خام خواہ جو ہے سینہ زوری کی روش اختیار کرنا, وہی امر بالمعروف نہی عن المنکر. پھر آگے چلیے, آپ کو معلوم ہے کہ سورہ لقمان میں حضرت لقمان کی نصیحتوں میں یا بنی اقم الصلاۃ وامر بالمعروف ونہ عن المنکر واصبر علی ما صابک ان ذلک من عزم الامور. ایک بلکہ رہ گیا درمیان میں حوالہ سورہ حج کا, اب یہ نوٹ کیجئے, 9 جگہ قرآن مجید میں یہ اصطلاح ایک وحدت کی حیثیت سے آئی. تو اب اس کو اگر ہم اول تو یہ کہ اکثر و بیشتر تو چھوڑے ہی بیٹھے ہیں, لیکن یہ کہ جنہوں اللہ نے ہمت دی ہے نیکی کا پرچار کرنا, گھروں سے نکلنا جانا, وقت سب پورے پورے چلے لگانا, پورے پورے سال کے لیے نکل جانا, اتنا کچھ ایثار, اتنی کچھ قربانی, اتنی مشقت بھی جھیلی جا رہی ہو, لیکن یہ کہ پھر وہ آدھا کام کر کے انسان آ جائے تو میں سمجھتا ہوں کہ بڑی محرومی کی بات ہے. اللہ تعالیٰ انہیں توفیق دے کہ وہ قدم آگے بڑھائیں اور اس حقیقت کو سمجھیں کہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر یہ بالکل لازم و ملزوم کی حیثیت. اس سے آگے بڑھ کر تیسری مرتبہ جو باتیں میں نے کہی تھی, اور وہ بڑی تیزی کے ساتھ کیونکہ گزرنا پڑا تھا, آج ذرا اس پر مجھے تفصیل. ایک تو یہ کہ جہاں تک نہیں عن المنکر کا تعلق ہے اس کے لیے قرآن مجید کے متعدد اضافی مقامات ہیں. معلوم کہ ان دونوں میں سے بھی اگر آپ شمار کرنا چاہیں بالکل آبجیکٹولی معروضی طور پر قرآن کے حوالے سے, تو معلوم ہوگا کہ نہیں عن المنکر کا پلڑا زیادہ بھاری ہے بنسبت امر بالمعروف. اس لیے کہ یہی شہ اصل میں نفع اور ویسے بھی ہمارے اصول فقہ کے اندر بھی یہ اصول ہے کہ جہاں نہیں ہو وہ زیادہ زوردار ہے بنسبت امر کے، جہاں روکا جا رہا ہو نہیں جو ہے زیادہ مؤثر ہوگی امر کے مقابلے. اور میں نے اس کی مثالیں بھی آپ کو دی تھی کہ یہ دو حدیثیں آتی ہیں. ایک حدیث یہ ہے کہ مسجد میں جب بھی داخل ہو دو رکعت پڑھو، یہ مسجد کا حق ہے تحیت المسجد. ایک حدیث یہ ہے کہ عصر کی نماز کے بعد کوئی سجدہ نہیں سورج میں سے کیا کریں. اگر ایک شخص عصر کے بعد آ رہا ہے مسجد میں تو اب وہ ایک اس کے لیے مسئلہ پیدا ہو گیا. ایک حدیث کہہ رہی ہے کہ مسجد میں مت بیٹھو جب تک کہ دو رکعت ادا نہ کر لو. ایک حدیث کہہ رہی ہے کہ عصر کے بعد کوئی سجدہ نہیں سورج کے غروب ہونے تک. اب اس میں پھر اصول جو ہے ہمارے فقہا کا کہ وہ نہیں کو زیادہ زوردار سمجھتے بنسبت امر کے، ممانعت جو ہے اس کو مقدم رکھا جائے گا. لہذا عصر کے بعد مغرب سے پہلے یعنی غروب شمس سے پہلے اگر کوئی شخص مسجد میں آتا ہے تو وہ تحیت المسجد ادا نہیں. یہ ہے فقہا کا اصول. اس کے اعتبار سے میں نے کہ در حقیقت اصولوں کے اوپر فیصلے ہوتے ہیں فقہا کے ہاں. تو جہاں نہیں کا معاملہ ہے وہ زیادہ زوردار ہے. قرآن مجید میں جیسے کہ اب سورہ وترا کثیرم منہم یسارعون فی الاثم والعدوان وعصاهم السحت. بہت سو کو یہاں ذکر ہو رہا ہے اہل کتاب کا، اور قرآن مجید میں اہل کتاب کا جہاں بھی ذکر ہوتا ہے یہ نہ سمجھیے کہ بات انہی سے کی جا رہی ہے. حضور نے تو پہلے ہی خبر دی ہے کہ وہ ساری گمراہیاں تمہارے اندر بھی پیدا ہو کر رہیں گی، یہاں تک کہ اگر تم ہو کے بیچ میں گھسے تھے تم بھی گھسو، یہاں تک کہ اگر انہوں نے کسی نے اپنی ماں کے ساتھ بدکاری کی ہوگی تو تم میں سے بھی کوئی شقی ایسا ضرور ہوتا. معلوم یہ ہوا کہ یہ نہ سمجھیے کہ یہ کسی اور کی بات ہو رہی ہے. در حقیقت اہل کتاب کے جو حالات آئے ہیں قرآن مجید میں وہ ایک آئینہ ہے جس میں مسلمانوں کو دکھایا جا رہا ہے کہ اپنی شقی دیکھو کہیں تمہاری تو نہیں بن گئی. اور آج کی حدیث جو مجھے خاص طور پر آپ کو سنانی ہے اس میں تو یہی الفاظ آئے ہیں کہ پھر ان کے دل دل مشابہ کر وہ حدیث بات میں سناؤں گا. تو یہاں پر مایا و شراب کا سب بدون یسارعون فی الاثم والعدوان، تم دیکھو گے ان میں سے کثیر تعداد کو بڑی محنت کر رہے ہیں بھاگ دوڑ کر رہے ہیں اسم گناہ کے کاموں میں زیادتی کے کاموں میں اکلے غصہ اور خراب ہو سکتے خراب کبھی بھی دنیا میں آسانی سے نہیں ذہین لوگ بھی وہی ہوتے ہیں جو رشوتیں لیتے ہیں. اور بہت سے وہ لوگ جو مٹھائی خرید ایسے تو شاد ہی ہوتے ہیں کہ جن کی شرافت ذہانت کے ساتھ موجود ہو، لیکن عام طور پر یہ ہوتا ہے کہ جن لوگوں میں ہمت نہیں صلاحیت انہوں نے اپنی ہمتی کو اپنی صلاحیتی کو جو ہے وہ پردہ ڈالا ہوا اس کے اوپر اپنی دیانت کا. جیسے کہ حالی نے کہا ہے کہ رکا ہاتھ جب پارسا ہو گئے ہم، نہیں پارسائی یہ ہے نارسائی. تو بہت سے پارسا ہمارے معاشرے میں ایسے بھی ہیں جو نارسا ہیں، کر نہیں سکتے. اکثر و بیشتر نظر یہ آئے گا کہ جو کام کرنے والے تیز ہیں کوئی مہربانی بھی کر دیں. تو کام کرنا پڑتا ہے، سود خوری کر کے بھی آج جو معاشرہ چل رہا ہے ہمارا سود پر بھی آپ لینے بڑی رقم ہے. ہر بات ہے کہ کارخانے کے لیے جانے کرنا پڑے گا. لہذا یسارعون کا لفظ آیا ہے، بہت بھاگ دوڑ کرتے ہیں، بہت خون پسینہ ایک کرتے ہیں، رات دن ایک کر دیتے ہیں، اپنا آرام تک دیتے ہیں، لیکن کس کے لیے؟ فی الاثم والعدوان واکلہم السحت، گناہ کے کام زیادتی کے کاموں میں اور حرام خوری میں. لبئس ما کانوا یعملون، بہت ہی برا ہے وہ حرکت، بہت برا کام ہے جو کر رہے ہیں. اب اس کے بعد جو بات فرمائی ہے لولا ينهاهم الربانيون والاحبار عن قولهم الاسم واكلهم الصوت، کیوں نہیں روکا انہیں، کیوں نہیں روکتے انہیں ان کے احبار اور قربان اور ربانیین ان کی حرام خوری سے اور اپنی بات زبان سے نکالنے سے. یہ آیت اس اعتبار سے بہت اہم ہے کہ میں آج سوچ رہا تھا کہ جہاں نہیں عن المنکر اور امر بالمعروف کا معاملہ آیا ہے وہ آیا ہے اجتماعی سطح پر، گویا کہ یہ پوری امت کا کام. کن تم خیر امت نخرجت للناس بالمعروف وتنهون عن المنکر وتؤمنون الى الخير ويامرون بالمعروف وينهون عن المنکر واولئک هم المفلحون. یہ لیکن خاص طور پر علماء اور صلحاء اور انبیاء یا ہمارے ہاں جو لفظ عام ہے اور یا اللہ ان خاص فلسفی جو ہے وہ یہ ہے کہ نہیں علی منکر لو لا ینہاہم الربانی الرحمان، کیوں نہیں روکتے انہیں ان کے علماء اور ان کے صوفی. یہ دو الفاظ پہچان دیجیے، بہت بڑا عالم حضرت عبداللہ ابن عباس کو ہم کہتے ہیں حبر الامہ. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے چونکہ ان کے لیے خصوصی دعا کی تھی، پروردگار اس نوجوان کو قرآن مجید کا فہم عطا فرما، علم التاویل فقہ فی الدین، اسے دین کا تفقہ عطا فرما، اور قرآن مجید کی تاویل اس کی آیات کے اصل مفہوم تک پہنچنے کی، رسائی حاصل کرنے کی اس کی صلاحیت عطا فرما. ظاہر بات ہے حضور کی دعا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما، تو وہ گویا کہ سب سے بڑے عالم ہو گئے قرآن مجید کے. اور ہماری اکثر جو تفسیری روایات چلتی ہیں وہ اکرما سے ہو یا کسی اور سے ہو، وہ سب شاگرد ہیں حضرت عبداللہ ابن عباس کے، مجاہد اور اکرما یہ سب جو شاگرد ہیں حضرت عبداللہ ابن عباس کے رضی اللہ تعالی عنہما. تو انہیں کہا جاتا ہے حبر الامہ، امت کے بہت بڑے عالم. احبار کا لفظ آیا اسی کی جمع، ربانی کہتے ہیں ان کو جو اللہ والے ہوں، وہ درویش جیسے کہ پہلے بھی ہوتے تھے عیسائیوں کے اندر بھی بڑے بڑے درویش لوگ موجود تھے. قرآن مجید میں ان کے بارے میں گواہی دی گئی ہے، ان میں ہے قسیسین و رحبانن، ذالک بان فیہم قسیسین و رحبانن. یہ اس لیے ہے نصارہ میں، اس وقت تک کے نصارہ جو تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے، اب وہ ناپید ہو چکے ہیں، اس وقت تک صحیح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پر ایمان رکھنے والے لوگ موجود تھے، بڑی قلیل تعداد میں تھے. اور یہ قسیسین اور رحبان در حقیقت انہی کے، یوں سمجھیے بقیت السیف کہہ لیں یا بقیت السلف، یہ لوگ ابھی تک موجود تھے. وہ بحیرہ راہب جس نے حضور کو پہچانا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، وہ بھی ایک راہب ہی تھا جس نے پہچانا ہے، جس نے حضور کا پتہ بتایا ہے حضرت سلمان فارسی کو، وہ بھی ایک عیسائی راہب تھا، اس کے پاس تھے، زیر تربیت تھے، زیر تعلیم تھے. جب اس کے انتقال کا وقت آیا ہے اور حضرت سلمان نے عرض کیا، فرمایا کہ میں کیا کروں، اب کہاں جاؤں، آپ بھی جا رہے ہیں اور میری ابھی تسلی نہیں ہوئی، تشفی نہیں ہوئی، تلاش ہدایت جو ہے اس کی پیاس میری ابھی سیر نہیں ہوئی. تو انہوں نے پھر بتایا کہ ٹھیک ہے، میں تو اب جا رہا ہوں لیکن میرا علم مجھے بتاتا ہے کہ آخری نبی کا، نبی آخر الزمان کا ظہور کا وقت آ گیا، اور وہ جنوب کی طرف کھجوروں کی سرزمین میں ان کا ظہور ہوگا. جاؤ وہاں جا کر قسمت آزمائی کرو، شاید کہ اللہ تعالیٰ تمہیں وہاں پہنچا دے. چنانچہ پہنچ گئے. اسی طریقے سے ہرقل نے پہچان لیا تھا، وہ بھی بہت بڑا عالم تھا، کتاب کا بہت بڑا عالم، تورات کا بہت بڑا، اسے پہچان لیا تھا. بس صرف یہ کہ حکومت کی بیڑی پاؤں میں پڑی رہ گئی. اس نے چاہا یہ تھا کہ جیسے تقریباً 300 سال قبل قسطنطین اعظم جو ہے، کانسٹنٹائن، یہ جو تھا قیصر روم، جب اس نے عیسائیت اختیار کی تھی تو پوری مملکت نے عیسائیت اختیار کر لی تھی. یوں سمجھیے این ماس کنورشن ہو گیا تھا، این بلاک کنورشن ہو گیا تھا. نتیجہ یہ ہوا کہ نظام جو کا تو رہا، وہ بادشاہ برقرار رہا، اس کی بادشاہت قائم رہی. چاہتا یہ تھا ہرقلیس بھی، ہرقل بھی یہ چاہتا تھا کہ ہم سب کے سب، چنانچہ دربار منعقد کیا، اپنے تمام قسیسین کو اور بڑے بڑے علماء کو اور تمام جو بھی عمائد سلطنت تھے انہیں جمع کیا. ابو سفیان کو بلایا، اس وقت تک وہ ایمان نہیں لائے تھے لیکن ایک تجارتی قافلہ لے کر آئے ہوئے تھے، وہاں سے بلایا ہے، یہی غزہ کی پٹی سے، یہاں سے تلبی ہوئی ہے ابو سفیان کی، اور یہاں سے غزہ سے وہ پہنچے بیت المقدس، اور وہاں جا کر جو ہے وہ پیشی ہوئی ہے. تو وہ مکالمہ بھی آپ نے تاریخ کی اور سیرت کی کتابوں میں پڑھا ہوگا. صاف جھلکتا ہے کہ یہ چاہتا تھا ہرقل کہ کسی طرح میرے یہ تمام جو نائبین سلطنت ہیں اور عمائد سلطنت ہیں اور بڑے بڑے جو بطریق اور قسیس بیٹھے ہوئے ہیں، یہ سب بھی مان لیں محمد کو صلی اللہ علیہ وسلم، تو میں بھی مان لوں تاکہ انٹیکٹ رہے یہ نظام میرا. پر یہ بات جب نہیں ہوئی تو وہ بھی محروم رہا، کہ پاؤں میں وہ بیڑی جو ہے اقتدار کی حوث اور محبت کی جو بیڑی تھی پڑی رہ گئی. لیکن یہ کہ جہاں تک عیسائیوں کا تعلق ہے، ان کے اندر یہ مادہ موجود تھا، یہی بات یہاں فرمائی جا رہی ہے کہ ان کے کرنے کا کام کیا. لولا ینہاہم اب، جب کہیں گے تو علماء اور صوفیہ، یہ الفاظ آئیں گے، ربانیین و احبار والے، اولیاء اللہ یا صوفیاء اور احبار. لولا ینہاہم الربانیون والاحبار عن قولہم الاثم واکلہم السحت، کیوں نہیں روکتے یہ، اور کیوں نہیں روکتے یہ، سمجھ لیجیے اچھی طرح. جب معاشرہ گرتا ہے، جب تباہی آتی ہے کسی قوم پر، تو ان حلقوں کے اندر بھی وہ اضمحلال اور زوال آ جاتا ہے. اس کی حدیث میں آپ کو سناؤں گا بعد میں کہ وہ پروسیس کیا ہے. کیوں گراوٹ آتی ہے علماء میں، وہ سب کچھ جانتے بوجھتے، ساری چیزیں ان پر تو منکشف ہوتی ہیں. وہ جو لوگ کے لوگوں عوام کے اندر ان کا ایک مقام ہوتا ہے، یا صاحب علم ہونے کے اعتبار سے، یا اللہ والا ہونے کے اعتبار سے، اس سب کے باوجود وہ کیوں نہیں روکتے اس کا؟ ہمارا یہاں اللہ تعالیٰ لولا ینہاہم الربانیون والاحبار عن قولہم الاثم واکلہم السحت. بہت بری حرکت ہے، بہت برا اپنے لیے جو بنا رہے ہیں، یہ بہت بری کمائی کر رہے ہیں. یہی بات سورہ اعراف میں آئی، فانجینا الذین ینہون عن السوء واخذنا الذین ظلموا بعذاب بئیس بما کانوا یفسقون. وہ جو اصحاب السبت کا معاملہ آتا ہے سورہ اعراف میں، ایک یہودی قوم ہی تھی جو آباد تھی، ایلات کی بندرگاہ، یہ ایلا یا ایلات، جہاں سے کہ 67 کی جنگ شروع ہوئی تھی، بلاکیٹ کیا تھا صدر ناصر نے ایلات کا، اور وہیں سے پھر وہ 67 کی عرب اسرائیل جنگ کا آغاز ہوا تھا. یہاں شریعت کا ایک، لیکن یہ ہے کہ وہ سارا دن لگا دیتے تھے، بڑے بڑے تالاب، پانی ادھر لایا جا رہا ہے سمندر کا، مچھلیاں بھی آ گئی، پھر راستہ روک دیا گیا تاکہ اتوار کے روز جا کے ان مچھلیوں کو پکڑ. معلوم یہ ہوا کہ شریعت کے حکم کو کوئی کرو، اس کے بجائے تم نے اپنی وقت تو سارا لگا دیا، توانائیاں صرف کی اسی کام میں. تو اس پر جب جو کچھ لوگ ایسے تھے جو روک رہے تھے انہیں کہ مت کرو، جو نہیں انل منکر کا فریضہ سر انجام دے رہے تھے، فرمایا ہم نے انہیں بچایا، وَأَنْجَيْنَا الَّذِينَ يَنْهَوْنَ عَنِ السُّوءِ، ہم نے بچا لیا ان کو کہ جو برائی سے روکنے والے تھے، جو ان کو روک ٹوک کر رہے تھے، جو انہیں ملامت کر رہے تھے، جو ان سے کہہ رہے تھے کہ خدا کے لیے اللہ کے اس حکم کا یہ مذاق اڑانا جو ہے چھوڑ دو. اسی طرح سورہ ہود کی بڑی پیاری آیت ہے، فلولا کان من القرون من قبلکم اولو بقیۃ، کیوں خیر باقی رہ گئے تھے، بقیۃ السلف، یہ لفظ بقیہ یہاں آ گیا، کچھ تھے اگر ان کے اندر خیر والے. ظاہر بات ہے کہ زوال بھی جب آتا ہے پر پوری قوم کے اوپر زوال نہیں آتا، شروع ہوتا ہے، کچھ لوگ جو ہے شروع شروع میں اس کو محسوس کرتے ہیں، انہیں احساس ہوتا ہے کہ غلط رخ پر ہماری قوم جا رہی ہے، لیکن یہ کہ ہوتے ہوتے پھر یہ سکڑتا چلا جاتا ہے، یہ حلقہ جو ہے جو برائی کو برا سمجھتا ہے، اور جو وہ لوگ کے جو منکر کو بھی معروف بنا لیتے ہیں ان کا غلبہ ہوتا چلا جاتا ہے. تو فرمایا کہ اب جو لوگ بچے کھچے رہ گئے، الو بکر ان میں سے جن کی خدا کے ساتھ ابھی کوئی محبت جو ہے وہ برقرار، کوئی رشتہ تعلق جو ہے اللہ اور رسول کے فلولا کان من القرون من قبلکم اولو بقیۃ ینہون عن الفساد فی الارض الا قلیلا ممن انجینا منہم، کیوں نہ ہوئے وہ لوگ کے روک فساد کا راستہ روک، زمین کے اندر جو فساد پھیل رہا تھا اس کے آگے کھڑے ہو جاتے، جیسے کہ وہ آیت جو سورہ توبہ کی ہم نے ابھی جس کا میں نے حوالہ دیا تھا آیت نمبر 111-112، اس میں تو صاف فرمایا گیا ہے یامرون بالمعروف وینہون عن المنکر والآمرون بالمعروف والناہون عن المنکر والمحافظون لحدود اللہ، اللہ کی حدود کے محافظ بن کر کھڑے ہوگا، ہمارے جیتے جی یہ کام نہیں ہوگا، ہم تمہیں نہیں توڑنے دیں گے اللہ کا یہ حکم، ہم تمہیں یہ اللہ کی شریعت کا مذاق اڑانے نہیں دیں گے. یہ وہ ہے یہ آیت نمبر 111، اس میں طرح من المؤمنین انفسهم واموالهم بانهم یقاتلون فی سبیل اللہ فیقتلون ویقتلون، اللہ نے اہل ایمان سے ان کی جانیں اور مال خرید لیے ہیں جنت کے عوض، لہذا وہ اللہ کی راہ میں جنگ کرتے ہیں، قتل ہوتے بھی ہیں قتل کرتے بھی ہیں. یہ جو آخر میں فرمایا والآمرون بالمعروف والناہون عن المنکر والحافظون لحدود اللہ، اللہ تعالیٰ کی حدود کے محافظ بن کر کھڑے ہو جائیں کہ ہم اپنے جیتے بھی یہ کام نہیں ہونے دیں. اور اس کے لیے ظاہر بات ہے کہ پھر تو جان ہتھیلی پر رکھنی ہوگی. آج کے دور میں ظاہر بات ہے ہو سکتا ہے کہ پھر فائرنگ کی جائے، ہو سکتا ہے آنسو گیس پھینکی جائے، جیلوں میں ٹھوس دیا جائے، اگر وہ نظام جو ہے
بدی کا اتنا مستحکم ہو تو یقیناً جو ہے پھر لوگوں کو اپنی جانوں پر کھیل جانا پڑے گا. اور یہی وہ شے ہے کہ جو مطلوب و مقصود مومن ہے. شہادت ہے مطلوب و مقصود مومن, نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی. تو فرمایا فلولا کان فساد فی اللہ, کیوں ایسا نہ ہوا, منہم ممن انجینا, کہے ہوں. اب حضرت موسیٰ نے جب کہا تھا اللہ کے راہ میں جنگ انکار کر رہی تھی, تو بھی دو افراد تو تھے نا جنہوں نے سمجھانے کی کوشش کی, ہارون کے تو سر اللہ کے رکھے تھے, دو اور جنہوں نے کوشش کی جو تمہارا ایمان ہے اللہ پر اس کا تقاضا ہے کہ اب نکلو میدان میں. لہذا کٹور کو اللہ تعالیٰ پہلا لیتا ہے, لیکن جب ایسے لوگ وزن نہیں رہے گا, عملاً اس کا کوئی نتیجہ برآمد نہیں ہوگا, تو اللہ کا عذاب آ جائے گا. پھر اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو جو یہ فریضہ سر انجام دیتے رہے ہو ان کو بچا لیتا ہے. چنانچہ سورہ آراف میں بھی فرمایا فانجینا الذین ینہون عن السوء, ہم نے بچا لیا ان لوگوں کو جو رہتے تھے. یہ سورہ ہود کے اندر بھی فرمایا فلولا کان من القرون من قبلکم اولو بقیۃ ینہون عن الفساد فی الارض الا قلیلا منہم ممن انجینا منہم واتبع الذین ظلموا ما اترفوا فیہ وکانوا مجرمین. باقی یہ کہ اکثر جو ظالم تھے, جو شرک کے اندر مبتلا ہوئے یا جنہوں نے اور دوسرے قسم کے غلط کام شروع کر لیے تھے, وہ انہیں حاصل ہو گئی تھی, جو دولت کے انبار انہوں نے جمع کر لیے تھے وہ انہی کے پیچھے پڑے رہے, انہی راستوں پر چلتے رہے. مما ظلموا ما اترفوا فی, اسی کا انتظام ہے کہ جو جن راستے دولت ملی تھی وہ کانو مجرمین, یقیناً وہ مجرم تھے. آج بات کرنا چاہ رہا ہوں یہ ہے کہ در حقیقت علماء کے کرنے کا کام یہ ہے. اور کس لیے کہہ رہا ہوں, کچھ ایسے شواہد سامنے آتے ہیں, اس وقت ان کو چاہیے کہ اچھی طریقے سے اس کو آدمی سمجھے, گرا سے باندھ لے. اور اسے ہمارے ملک میں اس وقت اللہ کے فضل و کرم سے ایک جماعت نے دھمکی دی کہ یہ طائفہ جو ہے ہندوستان سے جو آ رہا ہے ہم اس کو نہیں اس کا پروگرام ہونے دیں گے, اور نتیجہ سامنے آ گیا. اگرچہ کچھ اس کے سیاسی معاملات بھی ہیں, مرکز اور صوبے کی ایک جو چپلزش ہے اس کے بھی, لیکن یہ کہ واقعہ یہ ہے یہ دھمکی اپنی جگہ پر انتہائی مؤثر ثابت ہوئی. یہاں تک کہ کراچی میں جو ان کا آفس ہے کونسلیٹ, ان جان تک کا اندیشہ ہے. لہذا پروگرام ختم ہو گئے. ایک بہت بڑی ہماری تو یہ کہ اگرچہ مذہبی اعتبار سے ڈائگنلی اپوزٹ, کہاں جماعت اسلامی, کہاں اے ٹی آئی انجمن طلباء اسلام, وہ بریلوی مکتب فکر کے نوجوان, یہ جماعت اسلامی والوں کو وہ کہتے وہابی ہے اور یہ ہے اور وہ ہے, جب مذہبی مناقشہ ہوتا ہے تو انتہائی ایک دوسرے کے خلاف اور بہت بہت, لیکن اس کام میں آ کر سب سے پہلے اے ٹی آئی کی طرف سے بیان آیا کہ اب معلوم یہ ہوا کہ وہ پردے وغیرہ کے سلسلے میں میری کچھ باتیں آئی تھیں, تمام جو لوگ تھے تمام مکاتب فکر کے علماء نے تائید کی تھی. تو معلوم یہ ہوا کہ اصل میں کرنے کا کام یہ ہے, علماء کے کرنے کا کام یہ ہے. قرآن مجید کہہ رہا ہے لولا ینہاہم الربانیون والاحبار, ان کے کرنے کا کام تو یہ ہے. در حقیقت یہ قوت بہت بڑی قوت ہے. تو شروع ہو رہی تھی صاحب نے بتایا کیا جو بیان پڑھا دیتا ہے یہ ریل سے اتر گیا کہ بے نظیر صاحبہ جی ابھی حکومت سے نہیں آئی تھی, امید کا وہ دور چل رہا تھا, اس کا ایک بیان آیا تھا کہ پاکستانی معاشرے میں تین طاقتیں ہیں بہت مؤثر بہت مضبوط, ایک فوج ہے, ایک انہوں نے کہا تھا سیاسی سطح پر جماعت ہماری ہے پیپلز پارٹی, اور تیسری مؤثر قوت جو ہے وہ مذہبی عناصر کی. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ تیسری بات بڑی اہم ہے, کیونکہ وہ خود سیاسی لیڈر ہے, سیاست کے میدان میں ہے, اور ظاہر بات ہے کہ ہر سیاسی کارکن کو بھی اور ہر سیاسی رہنما کو بھی دائیں بائیں دیکھنا ہوتا ہے, کس سے سابقہ پیش آئے گا, کس سے مقابلہ ہوگا, کہاں سے سپورٹ مل سکتی ہے. تو یہ بات کہ انہوں نے آئیڈینٹیفائی کیا, ان کی ذہانت کی ایک علامت ہے کہ انہوں نے کہا کہ یہاں مذہبی قوت بہت بڑی طاقت ہے، لیکن یہ بہت بڑی طاقت غیر مؤثر ہو گئی ہے اس وجہ سے کہ وہ پڑی ہوئی الیکشن کے چکر میں، دو سیٹیں ادھر چار سیٹیں ادھر، اللہ اللہ خیر صلی اللہ، انتہائی غیر مؤثر، کوئی صورت ہی نہیں ہے کہ وہ کوئی اثر انداز ہو سکے. اتنے ہی لوگ بیٹھے ہوئے تھے ضیاء صاحب کی شورا کے اندر، اتنے ہی لوگ پھر آ گئے تھے وہ جب 85 کا الیکشن ہوا تب آ گئے تھے، وہ وہاں بھی غیر مؤثر تھے، وہاں بھی غیر مؤثر ہے، اب تقریباً اتنے ہی لوگ جو ہیں اب بھی اس الیکشن کے اندر بھی آ گئے ہیں، لیکن غیر مؤثر ہے. وہ ہاؤس کے اندر کوئی کام وہ نہیں کر سکتا. اس وقت سے وہ ہڈی اٹکی ہوئی ہے شریعت بل کی، اور وہ آج تک چلتی جائے گی، اور اس کے اوپر 10 برس بھی بیت جائیں گے. اس لیے کہ دلیل ایسی آتی ہے، میں حیران ہوا کرتا ہوں کہ یہ دلیل اگر تو واقعی اتنی وزنی ہے کہ شریعت بل وہ لاؤ جس پر سب متفق ہو جائیں، تو یہی بات کیوں نہ کہی جائے کہ حکومت بھی وہ بنائے جس پر سب متفق ہو. سوال یہ ہے کہ آپ حکومت بنانے کے لیے تو ایک اکثریت لے کر اس کے مطابق حکومت بنا لیں، باقی اپوزیشن میں بیٹھے، لیکن شریعت بل چونکہ ادھر جانا نہیں ہے، یہ در حقیقت وہ لیم ایکسکیوز کہ منزل وہ ہے ہی نہیں، جانا ادھر نہیں ہے، لہذا جو اٹھتا ہے وہ جو روجے صاحب ہیں انہوں نے بھی یہی کہا تھا، بلکہ انہوں نے کہا تھا یہ بل میں کبھی منظور نہیں ہونے دوں گا، یہ ان کے الفاظ تھے. لندن میں جا کے انہوں نے سٹیٹمنٹ دیا اور کوئی کنٹرڈکشن اس کی نہیں آئی، اور عمل سے ثابت ہوا کہ نہیں ہونے دیا انہوں نے، اگر چاہتے تو ہو جاتا. حکومت ان کے پاس تھی، اقتدار ان کے پاس تھا، اوپر بھی صدر صاحب بیٹھے ہوئے تھے ضیاء الحق صاحب، ظاہر بات ہے کہ وہ تو یہی کہتے تھے کہ مجھے پسند ہے کہ اس کو پاس کیا جائے. انہوں نے جیسا کچھ بھی تھا بعد میں وہ ایک آرڈیننس بھی جو ہے ایشو کیا، تو حالات انتہائی سازگار، لیکن نہیں کیا. تو معلوم در حقیقت یہ ہے کہ جدھر جانے کی نیت میں ہو اس کے لیے جو ہے عذر یہ ہوگا کہ پہلے متفق ہو جاؤ سارے مولوی، شیعہ بھی اور سنی بھی اور بریلوی بھی اور دیوبندی بھی اور اہل حدیث بھی، پھر لے کر آؤ بل تو ہم نافذ کر دیں گے. تو میں یہ کہتا ہوں کہ یہی دلیل پھر حکومت سازی میں بھی ہونی چاہیے. 300 کا ہاؤس ہو تو جب تک 300 کے 300 دستخط نہ کرے کوئی وزیر اعظم نہ بن سکے، تب تو یہ ہے کہ دلیل کے اندر بات ہو، لیکن اگر حکومت سازی کے اندر تو یہ دلیل نہیں ہے، لیکن شریعت کی تنفیذ میں یہ دلیل دی جا رہی ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ در حقیقت نیت نہیں ہے، ادھر جانا نہیں ہے، ذہن اور ہے، مزاج اور ہے، تربیت اور ہے، تعلیم اور ہے. ان میں وہ بھی ہے جو کھلم کھلا کہہ رہے ہیں کہ ہمیں تو ہمیں مجھے اللہ کے اوپر کوئی، میں اللہ کو نہیں مانتا، خدا پر میرا کوئی ایمان نہیں. میں اس کا بعد میں عرض کروں گا کہ یہ چیزیں جو ہیں اس معاشرے کے اندر ہیں موجود، کچھ وہ ہیں ذرا جری ہیں جو کہہ دیتے ہیں، کچھ وہ ہیں جو کہتے نہیں ہیں، اور کچھ وہ منافق ہیں جو کہتے کچھ اور ہیں اور در حقیقت دل میں کچھ اور ہوتا ہے. تو یہ تمام کے تمام طبقات ہمارے ہاں موجود ہیں، لیکن اس صورت حال میں اصل میں مؤثر ہونے کی راستہ جو ہے یہ نہیں انل بن کر پر قوم جمع ہو جائے گی، جس پر تمام مذہبی عناصر جمع ہو جائے. دیکھیے ایک بات اور سمجھ لیجئے، یہ بڑی اہم بات ہے، جہاں مثبت بات آتی ہے اختلاف ہوتا ہے، جہاں منفی بات آتی ہے جمع ہو جاتے. یہ ہے کہ نہیں؟ ہمیشہ کسی کی ٹانگ گھسیٹنے کے لیے سب جمع ہو گئے، رائٹسٹ، لیفٹسٹ، سیکولر، مذہبی، پھر مذہبی میں آرتھوڈاکس، لبرل، سب جمع ہو گئے. ایوب خان کی ٹانگ گھسیٹنی تھی جمع ہو گئے، بھٹو کی ٹانگ گھسیٹنی تھی جمع ہو گئے، یہ ہو جاتا ہے. لیکن مثبت کام جہاں آتا ہے وہاں اختلاف ہوتا ہے. بعین ہی یہی معاملہ دین میں بھی ہے، جہاں فضائی کی بات آئے گی اختلاف ہو جائے گا. ہاتھ یہاں باندھنا زیادہ افضل ہے یا یہاں باندھنا زیادہ افضل ہے، یا ہاتھ کھول کر نماز پڑھنا افضل ہے یا اختلاف ہو گیا. منکرات پر کوئی اختلاف نہیں، منکرات کا معاملہ وہ ہے کہ جس میں سب کے سب متفق ہیں. نماز نہ پڑھنا جرم ہے سب کے نزدیک، روزہ نہ رکھنا گناہ کبیرہ ہے سب کے نزدیک، اگر عذر نہیں ہے، یہ سب کو معلوم ہے. بے پردگی، فحاشی، سب کے نزدیک خلاف اسلام. بہت ہمارے ہاں مائکروسکوپک مائنورٹی ہے، یہ تو اخبارات نے انہیں اٹھا دیا ہے، چڑھا دیا ہے اور ان کو اہمیت دے دی، ورنہ ان کی ہمارے معاشرے کے اندر عددی اعتبار سے کوئی اہمیت نہیں، کہ جو اس فحاشی کے اور بے پردگی کے اور اریانی کے جو الگ کردار ہے، آٹے میں نمک کے برابر. لیکن یہ ہے کہ اہمیت انہیں کو حاصل ہو جاتی ہے، اخبارات انہیں کو ڈسپلے کر رہے ہیں، انہیں کو پروجیکٹ کرتے ہیں، حکومت کی سطح پر بھی انہیں کی سپورٹ ہوتی ہے، کوئی ویمن کمیشن بنتا ہے تو ان میں بھی سبھی وہی ہوتی ہے، چاہے وہ ضیاء الحق صاحب کے دور میں بنا ہو. یہ ہے در حقیقت جس کی وجہ سے انہیں اہمیت ہو رہی ہے، ورنہ آدمی کے بعد کر کے کوئی حیثیت اس ملک میں نہیں، معاشرے میں نہیں. تمام لوگ جانتے ہیں کہ بے پردگی ٹھیک نہیں ہے، تمام لوگ جانتے ہیں کہ بے حیائی اور فحاشی جو ہے یہ ہمارے دین کے مزاج، لہذا اگر نہیں بھول کر پر آئیں گے تو جمع ہو جائیں گے، اگر مثبت بات پر آئیں گے تو کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی اختلاف کی شکل نکل آئے گی. اس پہلو سے بھی نہیں انل منکر، یہ ہے در حقیقت جو کلمہ جامعہ بن سکتا ہے، جو نقطۂ معاشرے کا بن سکتا ہے، لوگوں کو جوڑنے والی شے اور انتخاب قوتوں کو ایک پلیٹفارم پر لانے والی شے بن سکتی ہے. اس کے ضمن میں اصل میں آج چاہتا ہوں کہ خاص طور پر سورہ مائدہ کی آیات جو میں نے آج پڑھی تھی اور اس کے ایک حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کو سناؤں، اس لیے کہ اصل میں علماء کا اور دینی جماعتوں کے کرنے کا کام یہی ہے. یہ روایت ہے حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور یہ ابو داؤد میں بھی موجود ہے اور ترمذی میں بھی موجود ہے، سنن ابی داؤد اور جامع ترمذی رحمہم اللہ. البتہ الفاظ دونوں روایتوں کے تھوڑے سے مختلف ہیں. یہ جو میں الفاظ آپ کو پڑھ رہا ہوں یہ ہے کہ جو حضور نے ارشاد فرمایا ان اول ما دخل النقص على بنی اسرائیل، بنی اسرائیل میں جو نقص پیدا ہونے شروع ہوئے، جو زوال آیا، جو اس میں لال ہوا، اس میں یہ چیز کیا تھی، شروع کہاں سے ہوا یہ زوال، ان کی یہ پستی جو ہے، پستی کی طرف یہ لڑکنے کا عمل جو ہے، اس کا نقطۂ آغاز کیا ہے. بنی اسرائیل انہو ان میں ایسا ہوتا تھا کہ ایک شخص کسی دوسرے شخص سے جب ملاقات ہوتی تھی تو کہتا تھا فَإِنَّهُ لَا کام کر رہے ہو، ناجائز کام کر رہے ہو، یعنی نہیں علی منکر کا فریضہ تو ادا کیا، کہا تو صحیح لیکن اس کے بعد کیا گراوٹ ہے وہ سنیے. پھر جب دوبارہ دوسرے دن ملاقات ہوتی تھی وہ ہوا پوری جاری، غلط کام ہے تو وہ غلط کام کر رہا ہے، سب جس نے کل پاتا کہ غلط کام مت کرو، اب تقوی اختیار کرو، اس کام کو چھوڑ دو، آتا ہے فلا یمنعہ کون اکیلہ تو یہ بات کو ناصح کو نصیحت کرنے والے کو نہیں یعنی طریق ہو جائے بیٹے ہو جائے اس کی مجھے بیٹھے، یعنی ہونا کیا چاہیے تھا کہ اب آپ نے نہیں انل منکر کا فضیلہ سے انجام دیا، وہ شخص بعد نہیں آ رہا، اس کا تعلقات، یہی تو آپ دعا کے اندر ہر رات جو بھی نماز پڑھنے والا ہے پابندی کے ساتھ دعائیں وعدہ کر نفلا نفروں کو میں اب جرم، اے اللہ جو بھی تیرے احکام کو توڑنے والے ہیں، جو بھی فاسق اور فاجر ہیں، ہم ان سے اپنا تعلق منقطع کر لیں گے، ہم چھوڑ دیں گے انہیں، ہم ان سے نہ کوئی محبت قلبی رکھیں گے نہ کوئی روابط رکھیں گے. نہ بلاؤ خلا کا لفظ کیا ہے، خلا وہی ہے جو بیوی شوق سے خلا دیتی ہے جدا ہونے کے لیے شریعت میں، نہ بلاؤ ہم اپنا تعلق منقطع کر لیں گے ان سے، یا کرو جو تیری قلوب کے اندر اور تیری ناپسانی کے اندر زندگی بسر کر یہ دعا مانگ کر اللہ سے عید کر کے ابھی صبح ہمارا وہی حال ہے، انہی کے ہم پیالہ ہم نوالا، انہی کے ساتھ کھا پی رہے ہیں، انہی کے ساتھ دوستیاں ہیں، انہی کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا ہے، انہی کے ساتھ چلنا پھرنا ہے، یہ سارا کام یہ ہے. دیکھیے ابھی چونکہ بنی اسرائیل میں فساد کے آغاز کا ذکر فرما رہے ہیں، ایک تو فساد کوئی مسلمان قوم ہو، نبی کی امت ہو اور اس کے اندر انقلاب حال اس درجے ہو جائے تو مطلب ہے وہ کیا ہے کہ صلحاء اتقیاء نیک آدمی عالم کہتے بھی ہیں، ٹوکتے بھی ہیں، روکتے بھی ہیں، یا ہدا اتق اللہ پتا بات ہو اے خدا اے بادا چھوڑ دے اس کو جو تو کر رہا ہے، فإنه لا يحل لك وهو على حاله اور وہ اپنا کمپنی کی حالت پر بتا رہا ہے، کوئی غلط کام کر رہا ہے، اس نے توبہ نہیں کی ہے، اس نے حرام خوری فلا يمنعه ذلك عقيله وشريره، یہ شے اس والا بن جائے، ہم مجلس کو اس کے پاس بیٹھے ہوئے لمبا بالو ڈالے گا، جب انہوں نے یہ روش اختیار کی اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں کو بھی آپس میں مشابہ کر دیا، وہی بے حسی ان میں بھی پیدا ہوتی چلی گئی۔ جب ان کے ساتھ تعلق رکھو گے، ان کے ساتھ اپنی اٹھے بیٹھے جاری رکھو گے، ان کے ساتھ اپنے سماجی تعلقات برقرار رکھو گے، ان کے ساتھ تمام کے تمام جو بھی رشتے داریاں ہیں وہ بھی قائم ہیں، تو ظاہر بات ہے کہ پھر ان کا جو فساد ہے وہ ہوگا، ہوتے ہوتے پھر ان کے دل بھی انہی کے مشابہ ہو جائیں گے۔ یہ ہے وہ حدیث وہ دوبارہ سن لیجئے، وہ آیا لعن الذین کفروا من بنی اسرائیل جنہوں نے نافرمانی کی، نافرمانی کی لعنت اللہ نے فرمائی، عیسیٰ ابن مریم، عیسیٰ ابن مریم کے ذریعے بھی لعنت فرمائی۔ یہ تو آپ کو آج بھی اناجیل میں مل جائے گا کہ کیسی کیسی سخت تنقیدیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کی ہے بنی اسرائیل پر، وہ تو موجود ہے اناجیل اربعہ کے اندر بھی موجود ہے۔ ذالک بما عصوا اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ لعنت پر لعنت کی گئی جو اپنے آپ کو اللہ کے محبوب سمجھتے تھے، نحن ابناء اللہ واحباؤہ ہم تو اللہ کے بڑے چہیتے ہیں، اس کے بیٹوں کے مانند ہیں، اولاد کے مانند چہیتے ہیں، ان پر لعنت کی گئی، اور حضرت داؤد اور حضرت عیسیٰ ابن مریم کے ذریعے۔ لیکن وقانو یاتا اس لیے کہ انہوں نے نافرمانی کی روش اختیار کی، حدود الہی سے تجاوز کیا، زانو لا یتناہونا منکر انفعلو، وہ روکتے نہیں تھے کسی منکر سے کہ جو وہاں ہو رہا ہے، جو بھی لوگ کسی منکر کا ارتکاب کرتے ہیں اسے منع نہیں کرتے، لبے سما کا بہت ہے۔ اگلی آیات سے، اگلی گفتگو سے، چونکہ اس کا تعلق ہے، بالکل تم یتولون تم ان میں سے بہتوں کو دیکھو گے کہ وہ توڑ نہیں اختیار ان لوگوں کے ساتھ جنہوں نے اللہ کی ان کے ساتھ دوستی، ان کے ساتھ جہاز بنانے، ان کے ساتھ گٹھ جوڑ کرنا، ان کے ساتھ سیاسی کرنا، انہی لوگوں کے ساتھ جو کہہ رہے ہیں برملا کے نہیں مانتا۔ اب نوٹ کیجیے آپ اس بات کو، مفتی صاحب کا یہ بیان، یہ چونکہ کئی دن ہو گئے ہیں، اس کی جو ہے صدائے باز گشت اب آپ کی نیشنل اسمبلی تک کے اندر سے آ چکی ہے، ابھی تک ان کی طرف سے تردید نہیں ہوئی، اس لیے ہمیں یہ کہنے کا حق حاصل ہے کہ یہ بات انہوں نے کہی ہے، اور ان کے جو ان کی طرف سے جو وضاحت کرنے والے تھے انہوں نے بھی یہ کہا ہے کہ انہوں نے یہ بات نہیں کہی، تردید انہوں نے بھی دیکھی، پارلیمنٹ میں بھی انہوں نے کہا تو یہ کہا کہ چونکہ وہ یہاں موجود نہیں ہے لہذا ان پر تنقید نہ کی جائے، جس کا جواب دیا گیا کہ پھر تو رشدی بھی موجود نہیں تھا، اس کے خلاف تقریریں کیوں کی گئیں، اگرچہ میرے نزدیک یہ بات مسجد نہیں ہے، رشدی کی کتاب کبھی ہوئی تھی، لیکن یہ بہرحال مفتی صاحب کا انٹرویو ہے جو کہیں آیا ہے، وہ سب کے سامنے موجود نہیں، یہ صحیح دلیل نہیں بنتی، لیکن یہ دلیل اپنی جگہ پر بولی ہے کہ وہ نہیں ہے، اس لیے بات نہیں کر سکتے۔ تو ہمارے ایک بڑے صوبے کے جو رقبے کے اعتبار سے سب سے بڑا صوبہ ہے پاکستان، یہ نوٹ کیجیے، آبادی کے لحاظ سے سب سے بڑا صوبہ جو ہے وہ پنجاب ہے، رقبے کے اعتبار سے سب سے بڑا صوبہ ہے، اس کے وزیر اعلیٰ ہے، بہت بڑے قائد ہیں، اور ان کا یہ انٹرویو تھا، اور انہوں نے تردید ابھی تک نہیں کی، میں خدا کو نہیں مانتا، یہ نیوز کرنے والا اور جے یو آئی جمعیت علماء اسلام کرنے کے لیے تیار نہیں۔ یہ ہے در حقیقت، میں جو بات آج کہنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ ایک قدم کی طرف تو توفیق ملی ہے بعض جماعتوں کو، انہوں نے نہیں ابھی منکر پر زور کے ساتھ چین لیا ہے، جس کی بڑی برکتیں ظاہر ہو گئی، وہ طائفہ جو ہے اس کی آمد بھی رک گئی۔ مزید یہ کہ یہ جو جشن منتے ہیں سال نو کے، اللہ کا شکر یہ ہے کہ وہ بھی اب محدود ہو کر رہ گئے ہیں لوگوں کے اپنی کوٹھیوں کے اندر، جو بھی ہوا ہے کے اوپر وہ جشن نہیں منایا جا سکا، یہ اللہ کا بڑا فضل ہے، یہ گویا کہ ہمارے ساتھ سامنے کہ جو قرآن راستہ بتا رہا ہے وہی صحیح راستہ ہے، ینہون عن المنکر، اسی کے لیے کھڑے ہونا، اسی کے لیے جمع ہو جانا، اس کے لیے ایک پلیٹ فارم پر جمع ہونے کا امکان ہے۔ مجھے آج ایک بات یاد آ رہی ہے، ممکن ہے مجید نیازی صاحب یہاں موجود ہو، انہوں کا قول ہے، جب میں ان سے ملا تھا کہ یہ جو اخبارات کے اندر یہ رنگین تفاق کی جو بدعت ہوئی ہے، آپ خدا کے لیے اس کو روکے تو مجھے کہا اور بلکہ اس سے پہلے بھی مجھے معلوم ہوا کہ جب ایک اخبار نے یہاں اسے شروع کیا کہ بادشاہ اتنا روکتے لوگوں کے اندر حس تھی دین کی اور اگر وہ سمجھتے تھے کہ یہ فحاشی ہے یہ دین کے خلاف ہے تو لوگ کھڑے ہو جاتے روکتے جتنی ایول اندی بڑھ والی بات جب اس رسالے نے اس اخبار نے اپنا ایک مقام بنا لیا اب مجبوراً ہمیں بھی وہی سبھی اختیار کرنی پڑی تو یہ ان کا عذر اگرچہ میرے نزدیک عذر لنگ ہے لیکن یہ کہ بہرحال اس حد تک کہ انہوں نے یہ کہا کہ معاشرے نے اپنی موت کا مردہ ہونا جو ہے وہ ثابت کر دیا موت کا ثبوت دے دیا کہ وہ سب کچھ ہو رہا تھا اور کوئی یہاں پر آواز نہیں اٹھی کوئی مظاہرہ نہیں ہوا چھوٹی چھوٹی چیزوں کے لیے مظاہرے شروع ہو جاتے ہیں شریعت کے احکام کا اگر وہ شریعت کا جو قانون شہادت ہو یا دیت کا قانون ہو اس پر عورتیں جو ہیں میدان میں آئی ہیں لیکن یہ کہ اس کے خلاف اس معاشرے کے اندر سے کوئی آواز نہیں اٹھی ہاں اگر کسی جماعت کے خلاف کوئی خبر شائع ہو گئی تو اخبارات کے دفتروں کے اندر دنگا بھی ہوا فساد بھی ہوا مسجدیں بھی توڑی گئی وہ جماعت کہ ہم سب سے غلط بات منسوخ کی گئی ہے ہمارا موقف جو ہے غلط پیش کیا گیا ہے اس پر لیکن اس پر ہمارے معاشرے کے اندر یہ بات نہیں ہوئی لہذا وہ بات بڑھتی چلی جائے گی انہیں کے ساتھ پھر اکیل ہو و شریب ہو و قعید ہو انہیں کے ساتھ بیٹھ رہے ہیں انہیں کے ساتھ دعوتوں میں شرکت ہے انہیں کے ولیموں میں جا رہے ہیں اور نمایاں ہو رہے ہیں فوٹو چھپ رہے ہیں تو ظاہر بات ہے کہ پھر یہ سید المنکر ہے ہو کر رہ جاتے اللہ پھر اللہ تعالیٰ ان کے دلوں کو بھی مشابہت دلوں میں احساسات میں سوچ میں وہ مشابہت نوٹ کیجیے طلاق کا سینا تو ان میں سے بہتوں کو یا جب اللہ سینا کا کروں کہ وہ دوستیاں اختیار کرتے ہیں انہیں کے ساتھ بہت بری کمائی ہے جو انہوں نے اپنے لیے آگے بھیجی ہے ایک معاملہ درج ہو رہا ہے اللہ کی کتاب میں اعمال نامے کے اندر تمام چیزیں ریکارڈ ہو رہی ہیں عذاب اللہ تعالیٰ کا غضب ان کے اوپر ہے اور وہ عذاب کے اندر رہیں گے ہمیشہ ہمیں تو میں نے حدیثیں آپ کو بارہ سنائی قد احان علی حدم الاسلام جو شخص کسی فاسد کے ساتھ چلا اسے تقویت پہنچانے کے لیے تو اس نے گویا کہ اسلام کی عمارت کو منہدم کرنے میں مدد دی ہے اسلام کی عمارت کو گرانے میں علی حدم الاسلام اور ایک اور حدیث ہے اذا مدح الفاسق غضب اللہ تعالی واهتز له العرش جب کسی فاسد کی تعریف کی جاتی ہے تو اللہ تعالی غضبناک ہوتے ہیں اور اتنے غضبناک ہوتے ہیں کہ عرش کانپ اٹھتا ہے اللہ اتنا اللہ کو غضب آتا ہے تو نوٹ کیجئے انہی کے ساتھ گٹھ جوڑ انہی کے ہم پیالہ ہمنے والا یا ایک دوسرے کے ساتھ انتہائی لڑنے والے ولیموں میں سب بیٹھے نظر آئیں گے اسی طریقے سے کاؤچ کے اوپر ایک دوسرے کو جھوٹا کہنے والے لوگوں کے ایمان کو خریدنے والے یہ سب کچھ ایک دوسرے پر الزام لگائیں گے لیکن ولیموں کے اندر نظر آئیں گے کہ وہ بالکل پہلو بہ پہلو بیٹھے ہوئے ہیں اور خوش گپیاں ہو رہی ہیں مذاق ہو رہے ہیں بہت اچھے انداز کے اندر دوستی کا حق نبھایا جا رہا ہے ان آیات کو آج سمجھیے اس بات کو طرح کسی خالدون نبی یہ وما اسے نہیں لے ایمان رکھتے ہوتے اللہ کے نبی تخذوہم اولیاء تو وہ انہیں اپنے دوست ان کے ساتھ ان کے ساتھ کرتے ولا کثیرا منہم فاسقون ان میں سے اکثریت جو ہے یہ اوپر کے لبادے ہیں جوڑے ہوئے ہیں در حقیقت اگر دلی اعتبار سے ان کے اندر تضاد ہوتا تو کبھی چار آیات حضور نے تلاوت فرمائی ذرا نوٹ کیجئے اس حدیث کو کس قدر عظیم حدیث ہے جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بات فرمائی اس کے ساتھ سند کے طور پر یہ آیات قرآن تلاوت فرمائی پھر حضور نے یہ آیات من بنی کسان داوود لبیس ما کا کثیرم لبے سما کر لہم انف علیہ یہ آیات تلاوت کرنے کے بعد ابھی کے بعد حضور نے فرمایا ثم قال پھر آپ نے فرمایا کلا نہیں اللہ معروف میں لازم کی کا حکم علائی ظالم کا ہاتھ بلتا ترون نہ ہوا بلتا الحق اور یزر بن اللہ پھر تمہارا حشر بھی وہی ہو کر رہے گا اللہ تمہارے دلوں کو انہی کے مشابہ کر دے گا ان پر لعنت شروع ہوئی تھی الذین کفروا بھائی سب نے مریم حضور نے فرمایا پھر سنیے الفاظ میں جو زور ہے یہ اور شروع میں لام یہ تاکید کا انتہائی اسلوب ہے جو عربی زبان کے اندر کوئی استثناء نہیں ہے کوئی راستہ تمہارے لیے نہیں ہے نو اسکیپ یہ راستہ ہے تمہارے لیے لازم جو تمہیں اختیار ہوگا ترن بالمعروف نہ ہوگا بھلائی کا ولتنہون عن المنکر اور روکنا ہوگا منکر سے ولتاخذن علی الظالم اور ظالم کے ہاتھ کو پکڑنا ہوگا ولتاترنہ اور اس کو زبردستی حق کی طرف تک سنن کرو گے تو اللہ تعالیٰ پھر تمہارے دلوں کو ایک دوسرے کے مشابہ کر دے گا سم نہ اللہ اسی طرح اس نے بنی اسرائیل پہ کی تھی جو سنن ابی داؤد میں بھی ہے اور جامع ترمذی میں بھی ہے آپ کو پڑھ کر سنائے ہیں یہ سنن ابی داؤد کے ان کے حوالے سے اس وقت جو بات میں عرض کر رہا ہوں وہ سمجھ لیجئے اس وقت ہمارے سامنے مثالیں آ گئی ہیں وہ باتیں جو میں کہتا چلا رہا ہوں سال ہر سال سے کہہ رہا ہوں اللہ نے اس کا ایک ہم پہنچایا سن 82 میں ہو گیا تھا آٹھ سال پہلے تقریباً پونے آٹھ سال پہلے جب وہ میرے حوالے سے ایک انٹرویو چھپا جنگ میں اور اس میں چونکہ میں نے یہ بات کہی تھی کہ خواتین کا اس طریقے سے دفتروں میں کام کرنا بے حجابانہ مردوں کے ساتھ ملنا جلنا شریعت کے اندر اس کے کوئی گنجائش نہیں ہے سوال کیا ارشاد احمد دقانی صاحب نے کہ آپ کیا کریں گے اگر آپ کی حکومت ہو جائے تو میں نے کہا تھا ان سب کو پینشن دے کر گھر پہ بٹھا دوں گا یہ بات ایک لائٹ موڈ میں کہی گئی تھی لیکن یہ کہ بہرحال وہ چھپی انہوں نے غلط بات نہیں کہی وہ بات میں نے کہی تھی اگرچہ میں یہ سمجھا تھا کہ انٹرویو ختم ہو چکا ہے میرا نقطہ نظر یہ تھا کہ اصل میں جب تک ایک جماعت وجود میں نہ آ جائے جس کے اندر طاقت ہو اس وقت تک یہ بات کرنا جو ہے اور مسئلے اٹھا دینے کا فائدہ کچھ نہیں ہم تو تنظیم اسلامی کے تحت ایک جماعت بنانے کی کوشش کر رہے ہیں ایک نظریاتی جماعت کمیٹڈ لوگوں کی جماعت اور ایسی جماعتیں دوسری جو موجود ہیں ان کو ہم دعوت دے رہے ہیں کہ خدا کے بندو تمہارے پاس طاقت ہے موسیٰ تمہارے بغل میں ہے تم اسے استعمال غلط سرمایہ داروں اور زمینداروں کے خلاف جاگیرداروں کے خلاف کبھی انہی کے ساتھ آپ کا اتحاد بن جاتا ہے در حقیقت یہ طاقت کا غلط جگہ پر استعمال ہو رہا ہے یہی طاقت اگر استعمال ہو الحمدللہ کہ اس کی مثال آ گئی جیسے مجھے تجربہ اس وقت ہوا تھا کہ پورے ملک میں تمام مکاتب فکر تمام فرقوں کے علماء نے میری تائید کی تھی کہ یہ بات صحیح ہے اسی طریقے سے اس وقت یہ بڑی اہم مثال ہے اسی لیے میں نے پہلے بھی اس کا ذکر کیا تھا میں اس کو بار بار بیان کر رہا ہوں تاکہ آپ اس کو مضبوطی سے تھام لیں جیسے کہ کہا گیا ہے کیچ دی ٹائم بائی دی فور لاٹ وقت کو پکڑ لو یہ پیشانی کے بالوں کے ساتھ پکڑ لو وقت جانے نہ پائے یعنی وقت کو ضائع نہ کرو یہ جو موقع ہوا ہے یہ ہمارے ہاں اس کا شعور پیدا کیا جانا چاہیے اس کے حوالے سے بات عام کی جانی چاہیے دیکھیے ثبوت مل گیا ہے ایک جماعت لوگوں کو معلوم ہے کہ ان کے پاس کچھ نہ کچھ کارکنوں کی طاقت ہے کچھ لوگ ہیں جنہیں وہ سڑک پر لا سکتے ہیں میدان میں لا سکتے ہیں ان کی ایک تنظیمی حیثیت ہے ان کا ایک حکم جو ہے وہ بہرحال لاکھوں میں نہیں تو ہزاروں کی تعداد میں تو بہرحال لوگوں کو سڑک پر لے آئے گا. لہذا اس کا اثر اتنا ہوا ہے کہ وہ طائفہ جو ہے وہ وہی دہلی کے اندر رہ گیا ہے. پاکستان کی سرحد پار کرنے کی توفیق اسے نہیں ہوئی, ہمت نہیں ہوئی, جرت نہیں ہوئی. اور یہ کہ اس سال جو جشن نو منایا جاتا ہے وہ بھی اگر ہوا بھی ہے تو گھروں کے اندر ہوا ہے, وہ کہیں نہیں ہوا بڑے بڑے ہوٹلوں میں جہاں یہ ساری رات انتہائی فاسقانہ اور فاجرانہ انداز میں گزاری جاتی تھی. نوٹس لگا دیے گئے تھے کہ یہاں اس طرح کوئی پروگرام نہیں ہوگا. یہ ہے اصل میں ایک بہت بڑی بات جس کو میں نے کہا ہے, دینی جماعتیں صحیح رخ پر ہیں, یہی رخ ہے, لیکن اس رخ کو مضبوطی سے تھامو. اس کے ساتھ عضو علیہ بن نواجز جیسے حدیث میں آیا ہے, دانتوں سے پکڑ لو اس کو, کہ یہی در حقیقت جو بہت عرصے سے کہہ رہے ہیں لیکن اب اس کے ثبوت بھی ایک مثال کے اعتبار سے ہمارے سامنے آ گئے. اب اس کا تقاضا کیا ہے؟ آج کی آیت اور حدیث کے حوالے سے کٹے ان لوگوں سے جڑے دین کی بنیاد پر. یہی بات تھی متحدہ شریعت محاذ میں کیوں گیا تھا, اس لیے کہ میں نے کہا تھا یہاں جامعہ نعیمیہ میں جلسہ ہوا تھا, کہہ رہا دیکھ رہا ہوں کہ 70 برس کے بعد پھر مسلمان جو ہے صرف دین کی بنیاد پر ایک پلیٹ فارم پر آئے. پاکستان کی تحریک ایک سیاسی تحریک تھی, اگرچہ اس کے اندر ظاہر بات ہے مسلمانوں کی قومیت کی بنیاد چونکہ مذہب ہے وہ ایلیمنٹ تھا, نعرہ وہی لگا ہے, اسی نے اسے کامیابی سے ہمکنار کرایا, لیکن یہ کہ اس کے اندر تنظیم کی اساس دین اور مذہب نہیں تھے. وہ قادیانی بھی شامل تھے ان کے اندر, قادیانی کے جو جن کے بارے میں بعد میں اس وقت علماء تو اس وقت بھی انہیں کفر کا فتویٰ دے چکے تھے, لیکن یہ کہ بعد میں تو ہماری پارلیمنٹ نے بھی طے کیا ہے کہ وہ غیر مسلم ہیں, وہ بھی موجود تھے اس کے اندر. لیکن یہ ہے کہ وہ جو سن 1920 میں ایک موقع ہوا تھا کہ تمام مکاتب فکر جو ہے دیوبندی بھی اور بدایونی بھی اور فرنگی محلی بھی اور اہل حدیث بھی اور اجمیری علماء سب جمع تھے, تو اسی طرح کا یہ ہوا تھا کہ شریعت کا متحدہ محاذ بنا شریعت بل کے لیے. لیکن افسوس کہ انہوں نے پھر وہ کچھ کرنے کے لیے چیلنج دے کر پھر میدان میں آنے کی ہمت نہیں کی. کیوں نہیں کی چھوڑ دیجئے, کیا مباحث ہوں گے. واقعہ یہی ہے کہ 27 رمضان مبارک کا چیلنج دینے کے بعد, الٹیمیٹم دینے کے بعد پھر انہوں نے اس کے مطابق کوئی عمل نہیں کیا. اب ضرورت اس بات کی ہے کہ اسی قسم کا ایک اتحاد جو ہے کہ منکرات کے خلاف, فواہش کے خلاف, بے دینی کے خلاف, الحاق کے خلاف, اس کے لیے مسلمان جمع ہو, جس کے پاس جتنی طاقت ہے جتنی پونجی ہے وہ آئے اور جمع ہو. لیکن پھر یہ کہ اس انقطاع کرنا پڑے گا ان لوگوں کے ساتھ کہ جو آپ کے ساتھ ہم آہنگ دین کے اعتبار سے نہیں. یہ نہیں کہ ایک سیاسی ضرورت ہے, اب یہ اس کا منطقی نتیجہ ہے. جب آپ پاور پالیٹکس میں آ جائیں گے تو اب آپ کو ہر وقت تولنا پڑے گا یہ اس کے مقابلے میں چلیے کچھ بھی ہے کیسا بھی ہے, بے پرد خواتین بھی ہیں تو آپ کو انہیں قبول کرنا پڑے گا, اس لیے کہ اس وقت تو ایک ایک ووٹ کی اہمیت ہے, ایک ایک ووٹ پر فیصلہ ہوگا کہ حکومت رہتی ہے کہ ختم ہو جاتی ہے. لہذا قادیانی ووٹ بھی اگر استعمال کرنا پڑا تو کیا گیا ہے, وہ ہوا ہے قادیانیوں نے بھی اس کے اندر جو ہے حصہ لیا. لہذا اگر تو پاور پالیٹکس میں رہے تو کوئی نتیجہ نہیں نکلے. صرف ایک دلیل کافی ہے, لاؤ کوئی شریعت بل جو متفق علیہ ہو لے آؤ, اور وہ قیامت تک کوئی نہ کوئی تو موجود رہے گا. شیعہ کہیں گے کہ جب تک ہماری فقہ جعفری نہ ہو ہم قبول کرنے کو تیار نہیں. اہل حدیث تو اس وقت بھی شریعت محاذ کے اندر بھی قدر قدر پر جھگڑتے تھے کہ یہ جو نفس تم لا رہے ہو ہمارے مسلک کے تو خلاف بن رہا ہے. بہرحال یہ تو جب بھی ہوگا یہ دلیل برقرار رہے گی. ضرورت اس بات کی ہے کہ یہ منکرات کے خلاف, فواہش کے خلاف, ان کے خلاف ایک تحریک اور ایک ایسی نہیں عن المنکر کا فریضہ ادا کرنے کے لیے لوگ جمع ہوں. یہ ہے صحیح کرنے کا کام, اسی رخ پر آگے بڑھیں, دوسروں سے تعلق توڑیں. نسلوں اور نثروں کو میب جو رخ, سب سے بڑا امتحان جو ہے اب جمعیت علماء اسلام مولانا فضل الرحمان گروپ کا ہے. اگر مفتی صاحب یہ نہیں کہتے کہ میں نے یہ نہیں کہا, اگر کہا ہے تو معذرت نہیں کرتے, پھر بھی اگر ان کے ساتھ اتحاد رکھتے ہیں تو معلوم ہوا کہ دین ان کے نزدیک ثانوی حیثیت رکھنے والی شے ہے. اصل شے ان کی اپنی سیاسی مصلحتیں اور سیاسی مقاصد ہیں, اصل شے دین نہیں. اس لیے کہ بہرحال کسی مسلمان ملک میں یہ الفاظ کہنے والا جو ہے وہ مرتد ہو جائے گا, واجب القتل ہو جائے گا. الا یہ کہ ان کا بیان آئے کہ میں نے نہیں کہا, میری بات غلط سمجھی گئی ہے, یا یہ کہ میں اس وقت کسی خاص ایک کیفیت کے اندر بات کہہ گیا, میں اس سے توبہ کرتا ہوں, رجوع کرتا ہوں. ورنہ یہ کہ ان کے ساتھ اتحاد کے معنی دالت ہے. جنیجو صاحب انہوں نے کہا تھا شریعت بل میں کبھی منظور نہیں ہونے دوں گا, تو اب سے اگر گٹھ جوڑ ہوں گے ایسے لوگوں کے ساتھ تو پھر یہ ایک چھوٹی سی کامیابی ہوئی بھی ہے تو یہ کامیابی بھی برقرار نہیں رہے گی. ضرورت اس بات کی ہے, اس لیے میں نے عنوان آج کے لیے دینی جماعتیں صحیح پر رخ نہیں ہو گیا ہے اللہ کا, اب اس پر پرسو کریں, اس کے جو تقاضے ہیں, اس کے جو لوازم ہیں ان کو بھرپور طور پر ادا کریں, تو انشاءاللہ تعالی وہ جو میں نے مصرع اس کے ساتھ ایڈ کیا ہے, تیز ترک گامزن منزل مادور نیست, ذرا تیزی کے ساتھ آگے بڑھو, ذرا قدم اور اٹھاؤ, کچھ اور ہمت کرو, تو انشاءاللہ تعالی جیسے کہ بے نظیر کا وہ قول ایک صاحب نے مجھے سنایا کہ انہوں نے مانا تھا کہ مذہبی عناصر یہاں ایک بہت بڑی طاقت ہے, لیکن افسوس کہ یہ طاقت ہماری غلط حکمت عملی کی وجہ سے غیر مؤثر ہو رہی ہے. اس کے مؤثر ہونے کی یہی شکل ہے, اللہ تعالی ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے. میرا ایک جو ٹیلی ویژن پر آیا تھا روبرو انٹرویو, اس میں تو چونکہ انقلاب کے حوالے سے بھی بات ہوئی تھی اور یہی نہیں ان المنکر پر میں نے گفتگو کی تھی, میں حیران ہوں کہ اس مرتبہ انہوں کس طرح خیال آیا ہے کہ ندا میں وہ پورا روبرو والا انٹرویو جو ہے وہ دوبارہ جو ہے اس مرتبہ شائع کر دیا گیا ہے. اس میں یہ ساری باتیں جو ہیں کہ میں نے اس وقت یہ کہا, تقریباً 3 سال پہلے کی بات ہے, میں نے برملا یہ کہا تھا کہ یہی طریقہ ہے یہاں اسلام لانے کا, نہیں علی المنکر, جب تک طاقت کافی نہیں ہے باللسان ہوگا, زبان سے ہوگا, یہ غلط ہے, یہ حرام ہے, باز آ جاؤ, طاقت ہوگی تو پھر چیلنج کریں گے کہ اب یہ ہم نہیں کریں گے, یہ ہے نہیں علی المنکر بالید, طاقت کے ساتھ. اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے. چند اعلانات بھی ہیں, ان کی آپ سماعت فرما لیں. کل انشاءاللہ ہفتے کے روز جو درس قرآن ہوا کرتا ہے مسجد قرآن اکیڈمی میں وہ ہوگا, سورہ مدثر کی ابھی ہم نے صرف 3 آیات پچھلے درس میں پڑھی ہیں اور ان کا بھی کچھ اجمالی اعادہ ہوگا, اور یہ جو سورہ مبارکہ ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت اور تحریک کے جو اصول اور مبادی ہیں ان کے اعتبار سے بہت اہم ہے. آپ حضرات بھی زیادہ تعداد میں تشریف لانے کی. تو اتوار کو جو خواتین کا ایک ماہانہ اجتماع ہوتا ہے قرآن اکیڈمی میں, 3 بجے اس کا وقت معین ہے. ظاہر بات ہے یہ ہمارا دین کا کام آگے نہیں بڑھ سکے گا اگر خواتین بھی اس میں ہمارے ساتھ نہ چلیں. اس کے لیے یہ ہے کہ یہ جو بھی کچھ ہم اپنی محدود سی طاقت ہے, صلاحیت ہے, جتنی بھی ہمارے پاس طاقت ہے اس کے اعتبار سے اس حلقے میں بھی جو کام ہو رہا ہے تو اس کی طرف بھی توجہ کریں, اپنی خواتین کو لے کر وہاں آئیں. یہ ماہانہ اجتماع ہوتا ہے, چھوٹے اجتماعات تو ہوتے رہتے ہیں, اس کا کوئی خاص اعلان ہم یہاں نہیں کرتے, لیکن ایک ماہانہ اجتماع ہوتا ہے کل لاہور. یہ ہر اتوار جو پہلے مہینے میں پہلا جو اتوار آتا انگریزی مہینے میں, تو یہ انشاءاللہ پرسوں 3 بجے ہوگا. میساک کا ایک تازہ شمارہ شاید یہاں آ گیا ہوگا, اور اس میں ذرا میں آپ سے عرض کر دوں کہ یہ 33 برس قبل کی کچھ باتیں اس کے اندر آئی ہیں. جماعت اسلامی میں ایک بہت بڑا اختلاف ہوا تھا, بڑے بڑے لوگ مولانا امین حسن اصلاحی, مولانا عبدالغفار حسن, عبدالرحیم اشرف, عبدالجبار غازی, یہ وہ لوگ تھے جو نمبر 2 نمبر 3 مولانا مودودی کے بعد یہی حضرات جماعت میں تھے. وہ کچھ ایسے حالات بنے کہ وہ ان کو جماعت چھوڑ دینی پڑی, اختلاف شدید ہوا. مجھ جیسے تو سمجھیے کہ 60-70-80 کارکن تھے کہ جو علیحدہ ہوئے. وہ حادثہ کیا تھا, سبب کیا تھا, اس کی کچھ ڈاکومنٹس ہیں جو کہ اب میں نے شائع کیے ہیں, تاکہ تاریخ اب 33 برس پرانی شائع ہو گئی ہے. وہ کوئی اس اعتبار سے نہیں, بلکہ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ حکومت کی سطح پر بھی جو حساس ترین ڈاکومنٹس ہوتے ہیں وہ بھی 30 برس کے بعد اوپن کر دیے جاتے ہیں, تاکہ مستقبل کا مورخ صحیح رائے قائم کر سکے, اور آئندہ کے لیے جو بھی دین کے لیے کام کرنا ہے تو اس کے اعتبار سے ہمیں سبق حاصل ہو سکے کہ کیا غلطی ہوئی, کس جگہ ہوئی. تو وہ ہے استعفی, زخیم بھی زیادہ ہے لیکن قیمت اس کی وہی ہے معمول کے مطابق. تو نقض غزل کے عنوان سے میں نے یہ آج سے 23 برس پہلے مضمون لکھا تھا, اس کو اب یکجا کر کے شائع کیا ہے. اسی طرح حکمت قرآن کا 2 مہینے کا مشترک شمارہ آیا ہے, اس میں دعوت رجوع القرآن, جہاں سے میں نے بات شروع کی ہے, یہ درس قرآن کے حلقے اور اس کا پس منظر کیا ہے, قرآن سے امت کتنی دور جا چکی تھی, کب سے دوبارہ رجوع القرآن کا عمل شروع ہوا, شاہ ولی اللہ دہلوی رحمت اللہ علیہ اور ان کے صاحبزادوں سے, اور یہ 200-300 برس ہماری کیا مسائی ہیں, آگے کیا کرنا ہے, کیا تقاضے ہیں, اس پر یہ ایک بہت بڑی دستاویز ہے. تقریباً 150 صفحات, 150 صفحات پر مشتمل یہ شمارہ جو ہے 2 ماہ سے بھی زیادہ در حقیقت ضخامت کے اعتبار سے ہے, لیکن قیمت 2 ماہ کے پرچے کے مطابق ہے. وہ بھی میں چاہوں گا کہ آپ میں سے اکثر حضرات جو ہماری انجمن خدام القرآن اور قرآن اکیڈمی, قرآن کالج, یہ پوری دعوت رجوع القرآن, اس کا پس منظر کیا ہے اور یہ اس کا سلسلہ کیا ہے, جو اس کو سمجھنا چاہے, اسی میں وہ چشتی صاحب کا ایک مضمون بھی میں نے شائع کیا ہے جو جدید تہذیب اور اس کے فکر کا پورا تاریخی پس منظر بیان کر رہا ہے, کہ وہ جو دجال کے موضوع سے متعلق جو میرے خطبے ہوئے ہیں سورہ کہف کی روشنی میں, ان میں جو بات میں نے عرض کی تھی کہ یہ سارا فکر اور فلسفہ اور سائنس یہ سب کے سب ٹیڑھے کیوں ہو گئے یورپ میں؟ کیوں ان کی ایک آنکھ بند ہوئی، مذہب اور روحانیت والی آنکھ بند ہو گئی، اور یہ اب ایک کانا دجال بن گیا ہے یہ معاشرہ جو ہے، مغربی معاشرہ اور مغربی تہذیب جس کی لپیٹ میں ہم بھی ہیں، تو اس کا اصل پس منظر کیا ہے؟ یہ مضمون بھی اس میں شامل ہے، تو وہ آپ حضرات زیادہ سے زیادہ تعداد میں اسے بھی حاصل کریں۔ سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ